میری رحمتوں سے بھری
الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک و اصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. اس سلسلے میں آپ سبھی کو مرحبا کہتے ہیں. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مرسلین علیہ السلام پہ درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سید یا سید یا رسول اللہ. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہت ہی پیاری، بہت ہی معلوماتی اور بہت ہی دلچسپ کتاب سیرت رسول عربی میں ایک روایت ہے، حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے ایمان لانے کا واقعہ کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارکہ کو دیکھ کر میں یہ بات جان گیا کہ آپ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے محبوب ہیں، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نشانیاں تورات شریف میں پڑھی تھیں تو روح محمد یعنی حضور کے چہرے مبارکہ کو دیکھ کر ہی مجھے پتہ چل گیا کہ یہ اللہ تعالی کے پیارے محبوب ہیں. لیکن دو مبارک اوصاف ایسے تھے جن کا جاننا بھی باقی تھا. ان میں ایک وصف جو مبارک یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہالت کا برتاؤ کیا جائے تو آپ کا علم جو ہے یہ بڑھتا چلا جائے گا. روایت کا مضمون عرض کر رہا ہوں. بہرحال آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک معاملہ کیا. کچھ کھجوریں جو تھیں وہ خریدی گئیں اور رقم کی ادائیگی کے لیے ایک میعاد طے ہو گئی. میعاد پوری ہونے سے 3 دن پہلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور انتہائی تند اور تیز نگاہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آقا کریم کی قمیص مبارک کو، آقا کے دامن کو کھینچا اور میں بولا کہ اے آل عبد المطلب، تمہارا تو کام ہی یہ ہے کہ تم وقت کے اوپر معاملات جو ہے وہ ادا نہیں کرتے، وقت کے اوپر معاملہ پورا نہیں کرتے. اللہ اکبر! فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ ماجرا دیکھا آپ جلال میں آ گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ڈانٹا، زید بن ثانہ کو ڈانٹا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا انداز اپنا رہے ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، تمہیں چاہیے تھا کہ تم زید سے یہ کہتے کہ بات کرنے کا یہ طریقہ کار درست نہیں ہے اور مجھے یہ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زید کا حق ادا کر دیجئے. آپ نے جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ مبارک انداز دیکھا تو آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. روایت کا میں نے مضمون اور مفہوم جو ہے اس کو شارٹ میں بیان کیا ہے. آپ دیکھیے حسن اخلاق کی کیسی برکات ہیں، اور آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع بھی یہی ہے، حسن اخلاق کی برکات. اگر انسان عفو و درگزر کو اپناتا ہے، اگر حلم کو اپناتا ہے، اعلیٰ اخلاق کو اپناتا ہے تو اس کو کیسی برکات ملیں گی، دنیا میں کیسے ثمرات ملیں گے، آخرت اور قبر و حشر میں کیسے ثمرات ملیں گے، کیا فوائد ملیں گے، کیا برکات ملیں گی، یہ انشاءاللہ آج ہم بیان کریں گے. ہمارے ساتھ مبلغین دعوت اسلامی میں حضرت مولانا عدنان چشتی طاہر المدنی حافظہ اللہ تعالی تشریف فرما ہے، یہ ہمیں مدنی پھول عطا فرمائیں گے. مہروز طاہر المدنی بھائی تشریف فرما ہے، یہ بھی انشاءاللہ اس موضوع پر مدنی پھول عطا فرمائیں گے. ہمارے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے امام صاحب حضرت مولانا محمد اسد اتاری المدنی حافظہ اللہ تعالی تشریف فرما ہے، تلاوت قرآن بھی سنائیں گے، ہمیں نعتیں بھی سنائیں گے. اور ہمارے بنگلہ دیش سے تشریف لائے ہوئے ولی دعوت اسلامی محمد ارمان اتاری، ان کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ بنگلہ زبان میں مدنی پھول عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے سلسلے میں شامل رہنا ہے اور اول تا آخر شامل رہنا ہے اور نیت کرنی ہے جو مدنی پھول آج بیان کیے جائیں گے ان کو ہم اپنی عادات کا، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، حسن اخلاق کو اپناتے چلے جائیں گے۔ ابتدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے، تلاوت کلام پاک سے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ کی رضا ثواب آخرت کے لیے انشاءاللہ تلاوت قرآن کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ تلاوت قرآن سماعت کیجیے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ نون والقلم وما يسطرون، ما بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون، بأيكم المفتون، ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين، صدق الله العظيم۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سورہ نون کی آیات مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی، کچھ آیات مبارکہ کا ترجمہ کنز الایمان سماعت فرمائیے۔ قلم اور ان کے لکھے کی قسم، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں، اور ضرور تمہارے لیے بے انتہا ثواب ہے، اور بے شک تمہاری خوبو بڑی شان کی ہے۔ اس کی تفسیر کے اندر، تفسیر خزان العرفان کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق قرآن ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے، سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے مکارم اخلاق اور محاسن افعال کی تکمیل اور تتمیم کے لیے، ان کو پورا کرنے کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، کیسے پیارے آقا ہیں ہمارے، کیسے شان والے آقا ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں بھی حسن اخلاق کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ تلاوت سنی، ترجمہ سنا، اب ہم سنیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ، وسلم عليك يا حبيب اللہ ہوئی
کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں حاضری ہے، عمرے کی سعادت پائی ہے، طواف کعبہ کیا ہے، صفا مروہ کی سعی کی ہے، حلق کروایا ہے اور اب سفر مدینہ جاری و ساری ہے، گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں اور گاڑی میں بیٹھ چکے ہیں، اب وہ گاڑی شاہراہ مدینہ کی طرف رواں ہے اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک روزے کی زیارت ہوا چاہتی ہے، ایسا مبارک وقت ہے، تصور بنائیے اور پھر عاشق مدینہ شیخ حضرت امیر سنت کا مبارک کلام سنیے، انشاءاللہ ذوق بھی ملے گا اور شوق بھی ملے گا۔ جی حضور،
ہوئی but ذرا جلتی میرے دل بر مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ مزتر تو نکل جانا مدینے میں ٹھہر جا موت ٹھہر جا میں مدینے سے جا لما ستا ہویا نصیب میں اپنا جگا لما No.
سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ طیبہ کی باادب حاضری عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہم سب کو وہ مبارک مقامات, وہ مبارک بہاریں, وہ مقامات مقدسہ دیکھنے اور ان سے برکت حاصل کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج ہمارے سلسلے کا موضوع ہے حسن اخلاق کی برکات. عدنان بھائی سب سے پہلے آپ کیا ارشاد فرمائیں؟
سلمان بھائی, حسن اخلاق وہ اسلام کی خوبی ہے کہ جس کے ثمرات سے, جس کی برکات سے کوئی بھی عقل مند شخص جو ہے وہ انکار نہیں کر سکتا.
ٹھیک ہے,
کیونکہ یہ ایک ایسی خوبی ہے جو انسان کو اس کی زندگی کے ہر موڑ پر کام آتی ہے. حسن اخلاق کا پیکر گھر کے اندر موجود ہو, اب اس کا رویہ, اس کا طور طریقہ اپنی اولاد کے ساتھ, وہ ایک ایسا ہوتا ہے کہ دیکھنے والا اس بات کی تمنا کرتا ہے کہ کاش میں بھی ایسا ہو جاؤں. وہ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ گفتگو کرنے کا انداز, وہ بھی ایسا کہ آدمی اس کو اپنا لے, اس کی تقلید کرے. اسی طرح بازار جائے, حسن اخلاق کا پیکر ہے, اس کا میل ملاپ, اس کا ملنا جلنا ایسا ہوتا ہے کہ ایک بار جس سے ملاقات ہو گئی دوبارہ ملاقات کے لیے آدمی ترستا ہے کہ دوبارہ پتہ نہیں کب اس سے ملاقات ہوگی. اس کا انداز گفتگو کرنے کا, اور پھر سامنے والے کی رسپیکٹ, اس کو عزت دینا, اس کے مقام مرتبے کا لحاظ رکھنا, اور سب سے بڑھ کر یہ اس کے پیش نظر ہوتا ہے کہ میرا مسلمان بھائی ہے, اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے عزت دی ہے, اسے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے. اس اعتبار سے بات کرنے کا انداز ہو یا لین دین کا معاملہ ہو, حسن اخلاق صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کسی سے مسکرا کر بات کریں, بلکہ یہ ایک بہت وسیع موضوع ہے. ہر اعتبار سے اگر آپ نے کسی سے لین دین کا معاملہ کیا ہے, بیع و شراء کا, کچھ خریدا ہے, تو اب جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرنا, اچھا پھر اس کے اندر جو انداز ہے وہ خلاف شریعت نہ ہو, بلکہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جو بتایا ہے اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے ہو, گھر کے اندر, گھر سے باہر, الغرض زندگی کے ہر ہر شعبے کے اندر جتنا اسلام نے اس کو اجازت دی ہے. ایسا نہیں کہ حسن اخلاق معاذ اللہ کوئی جو ہے وہ چاپلوسی کا یا اس طرح کی کوئی غلط نیت جو ہے وہ پیش نظر ہوتی ہے, بلکہ اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے, نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتیں, آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ یہ بناوٹی انداز نہیں, بلکہ آپ کا گھر, گھر سے باہر ہر شخص کے ساتھ یہی انداز ہونا چاہیے. آکے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا, فرمایا ان من احبکم الی و اقربکم منی مجلسا یوم القیامتی احاسنکم اخلاقاً. او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, ارشاد فرمایا میرے نزدیک تم میں زیادہ محبوب اور قیامت کے دن میرے سب سے قریب بیٹھنے والا وہ شخص ہوگا, وہ لوگ ہوں گے, ارشاد فرمایا جو سب سے زیادہ خوش اخلاق ہیں.
سبحان اللہ.
پھر آکے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, حسن اخلاق کے متعلق سوال کیا, حسن اخلاق کیا ہے؟ آکے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی, فرمایا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین.
سبحان اللہ.
ترجمہ کنز الایمان, اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو. پھر ارشاد فرمایا حسن خلق یہ ہے کہ تم قطع تعلق کرنے والے سے صلہ رحمی کرو, یعنی جو تم سے تعلق توڑتا ہے ارشاد فرمایا اس سے تعلق کو قائم کرو, جوڑو, جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو, اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو. یہ حدیث پاک اس قدر جامع ہے اور ہمارے زندگی کے بہت سارے مسائل, بہت سارے معاملات اگر ہم اس حدیث پاک پر عمل کرنے والے بن جائیں تو حل ہوتے چلے جائیں گے. کوئی رشتہ دار ہے, عزیز ہے, وہ لڑائی جھگڑا کرتا ہے آپ کے ساتھ, قطع تعلقی کا وہ اعلان کرتا ہے, میں آپ کے ساتھ نہیں بات کروں گا, نہیں بولوں گا, اس طرح کے وہ معاملات کرتا ہے. اب یہ نہیں کہ ہم اس کے مقابلے میں یہ کہیں اچھا چل چل نہیں بات کرے گا تو میں بھی نہیں کروں گا, نہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو تم سے قطع تعلقی کرے تم اس سے تعلق جوڑو. ارشاد فرمایا پھر کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو, اور ارشاد فرمایا جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو.
سبحان اللہ.
اگر ہم ان تین باتوں پر عمل کر لیں گھر کے اندر بھی باہر بھی, انشاءاللہ الرحمن ہماری زندگی کے اندر سکون ہی سکون ہوگا.
سبحان اللہ. بڑے پیارے انداز میں آپ نے مدنی پھول ماشاءاللہ عطا فرمائے. مہروز بھائی آپ کی طرف میں آتا ہوں. بات یہ ہے کہ اگر بات تو ٹھیک ہے, دیکھیں آپ احادیث روایات سناتے ہیں, بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں آپ, لیکن دیکھیں بعض اوقات کچھ چیزیں گراؤنڈ ریئلٹی بھی ہوتی ہیں, لوگ یہ بات کرتے ہیں. اب کسی نے ظلم کیا, اب ہم نے اس کو معاف کر دیا, چل بھی ٹھیک ہے, اب پھر دوبارہ اسی کے اوپر جو ہے وہ کار بند ہو جاتا ہے, اور کبھی وہ سمجھتا ہے کہ یہ بیچارہ یبلو آدمی ہے, ٹھیک ہے جو مرضی کر دو اس کے ساتھ, جیسے مرضی لوگ جو ہے وہ چل پڑتے ہیں. تو لوگوں کو جواب دینا, ان کے اوپر اپنی دھاک بٹھانا, یہ بھی تو ایک ضروری بات ہوتی ہے نا. تو معاف کیوں کریں, کیوں معاف کریں بھائی, جب ہمارا حق کسی نے دبایا ہوا تو میدان میں آئے گا, جواب دینا پڑے گا اس کو.
اس میں دو باتیں ہیں اپنا سلمان بھائی, ایک تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا احکامات ہیں اس حوالے سے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم مسلمان ہیں, ہم جب بھی کسی چیز کا کوئی پیمانہ اس کی درستگی یا نا درستگی کو طے کریں گے, سب سے پہلا جو اسکیل ہے ہمارے پاس اس کو ناپنے کا, اس کو صحیح یا غلط کہنے کا, وہ ہے اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین, ان کے احکامات. تو ان کے احکامات سے تو ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ معاف کرنے ہی میں عافیت ہے, اسی میں بہتری ہے, اور یہی حسن اخلاق کا تقاضا ہے.
یہاں ہم ایک اور بات بھی کلیریفائی کرتے چلے جائیں, یعنی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اگر آپ کا کسی نے پلاٹ پر قبضہ کر لیا تو آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں. جو اصول ہے, جو قانون ہے, جو طریقہ کار ہے انڈر دا لا, اس کو اپنایا جا سکتا ہے, اسے نہیں ہم منع کر رہے ہیں. لیکن عام طور پر جیسے کسی نے گھور کے دیکھ لیا, کسی کی گاڑی جو ہے وہ ہلکی سی گاڑی کے ساتھ ٹچ ہو گئی, یا کوئی ہلکا سا سکریچ آ گیا, اس طرح کے معاملات ہیں. چلے بڑے معاملات نہیں ہیں, اس میں بھی اگر معاف کرے گا تو خیر کا پہلو نکلے گا, لیکن جو شرعی حدود و قیود ہیں وہ اپنی جگہ پر بہرحال برقرار ہیں.
دیکھیں اس میں ایک چیز یہ عدل و انصاف,
صحیح,
اور یہ جو عدل و انصاف ہے یہ خود حسن اخلاق میں داخل ہے.
واہ,
یہ اس سے خارج نہیں ہے, کیونکہ حسن اخلاق میں جس چیز کو آپ خوبی میں شمار کر سکتے ہیں, عقل سلیم, اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب نے جس چیز کو حسن اور خوبی میں, بہتری میں اور اچھائی میں شمار کیا ہے, وہ حسن اخلاق میں داخل ہے. تو یقیناً کسی کا حق اس کو دلوانا, کسی سے حق وصول کرنا, اور عدل و انصاف کے تقاضوں کو پر کرنا, اس کو پورا کرنا, یہ حسن اخلاق سے خارج نہیں ہے, بلکہ حسن اخلاق ہی میں داخل ہے.
کیونکہ
اگر اس طریقے سے کریں گے تو پھر انفرادی حق ہی تلف نہیں ہوگا, بلکہ معاشرے میں افراتفری پھیل جائے گی, اور یقیناً اسلامی تعلیمات اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتی, بلکہ اس کی بیخ کنی کرتی ہیں. دوسری بات یہ کہ اگر ہم سیرت طیبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دیکھیں مجموعی طور پہ, نبی کریم رؤوف و رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی نمایاں اور ممتاز وقت یہ ہے کہ آپ درگزر فرماتے, آپ عفو فرماتے, معاف فرماتے, یہ سب سے مطلب بہت ممتاز اوصاف میں سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ شمار کیا گیا ہے. یہاں تک کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو سلوک جس نے کیا, ان کو بھی معاف فرمایا
ہے.
تو اس سے زیادہ کیا ہوگا معاف کرنا, اس سے بڑھ کر معاف کرنا کیا ہوگا. لیکن جب سیرت طیبہ کا مجموعی طور پر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ اصول سامنے آتا ہے ہمارے کہ جب بات ہو اپنے نفس کی, جب بات ہو اپنی ذات کی, جب بات ہو انفرادی حیثیت میں ہماری, تو پھر معاف کرنا اختیار کیا جائے, اور جب بات ہو ایک اجتماعی مفاد کی, جب بات ہو ایک اجتماعی استحکام کی, امن کی, عافیت کی, تو پھر جو بھی اس کے حقوق اور جو بھی اصول و ضوابط ہیں جو اللہ عز و جل نے دیے ہیں, ان کی پیروی کی جائے گی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام, جی ٹھیک, نافذ کیا جائے گا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں دیکھیں آپ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یوں درگزر فرماتے ہیں, لیکن جب اللہ عز و جل کی حدود توڑی جاتی ہیں, جب اس کی نافرمانیاں کی جاتی ہیں, جب کفران نعمت کسی بھی صورت میں کیا جاتا ہے, تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ پر انوار متغیر ہوتا ہے, اور آپ حرکت میں تشریف لاتے ہیں, اور جو بھی اس کے امور نافذہ ہوتے ہیں اس کو نافذ فرماتے ہیں.
صحیح, یہاں ایک اور پہلو بھی ہے, اس کو بھی جو ہے وہ بیان کرتے چلے جائیں. دیکھیں ہم عفو درگزر کے فضائل تو وہ تو بیان کریں گے, حسن اخلاق کی کیا برکات ہیں, امام صاحب نے بھی انشاءاللہ روایات کچھ سنانی ہے, ہمیں سنائیں گے انشاءاللہ. بنگلہ مولی کے پاس بھی چلیں گے, بنگلہ دیش سے تشریف لائے مولی کے داؤد اسلامی کے پاس بھی چلیں گے. یہاں ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں کہ ہم نے ذہن یہی رکھنا ہے کہ ہمیں معاف کرنا ہے. اب معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہم چلو یار اسلامی بھائی ہے تو معافی کر دے گا نا, اس کی یہ چیز بھی غائب کر دو, یہ بھی غائب کر دو, اور جی ٹھیک ہے یہ تو معاف کر دے گا, اس کو بھی تھوڑا ڈیفائن فرمایا. نام
دیکھیں سلمان بھائی, دراصل
ایک شخص تو ایسا ہے کہ وہ مطلب معاف کر دے گا
صحیح،
لیکن دیکھ جو بہت سارے کام ایسے ہیں جس کے اندر صرف حقوق العباد نہیں ہوا کرتے بلکہ حقوق اللہ بھی بسا اوقات اس کے اندر تلف ہو رہے ہوتے ہیں حقوق العباد کے ساتھ ساتھ، تو اب اس شخص نے اگرچہ معاف کر دیا لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ شخص جو اس وقت جری ہو چکا ہے یہ حقوق اللہ کے اندر جو ہے وہ جا پڑے، اس کی جو ہے حکم عدولی کر دے اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام کی، تو ایسی صورت میں بھی، اور پھر یہ وصف کوئی پسندیدہ بھی نہیں ہے کہ اگر ایک شخص نے ایک بار معاف کر دیا تو اب آدمی جری ہو جائے، اب اسے اللہ تبارک تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی اس نے معاف کر دیا لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے جو حقوق ہیں اس کے اندر پکڑ ہو جائے، یہ جس بندے کی توہین کر رہا ہے جس کے حقوق وہ ضبط کر رہا ہے یہ اللہ کا بندہ نہیں ہے،
اللہ
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال سے اللہ تبارک تعالیٰ کے غضب سے ڈرنا چاہیے، وہ تو وہ ذات ہے کہ اگر اس کی مخلوق میں سے بے زبان جانور کتے کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اللہ تبارک تعالیٰ اس پر اجر اور ثواب بھی عطا فرماتا ہے، لیکن جب کوئی ظلم و زیادتی کرتا ہے جیسے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جانور کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ جانور کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کو گوارا نہیں ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جس نے ایک بلی کو ارشاد فرمایا اس نے قید کر کے رکھا باندھ کے رکھا کھانے پینے کی لین نہ دیا، ارشاد فرمایا وہ مر گئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس بلی کے ساتھ یہ سلوک کرنے کی وجہ سے وہ عورت جہنم کے اندر ڈال دی گئی، تو یہ ایک جانور کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنے کی وجہ سے وہ عورت جو ہے داخل جہنم کی گئی، ایک ایسا مسلمان پھر نیک متقی پرہیزگار شریعت پر عمل کرنے والا مسلمان اس کو بار 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 اس کی دلازاری کرنا یا اس کے جو ہے حقوق کو معاذ اللہ اس پر جو ہے وہ قبضہ جما لینا، یہ سارے کا سارا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اگرچہ معاف کر دے لیکن حقوق اللہ کے اندر بندہ کی میری مخلوق کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے والا، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ معافی مانگنے کا موقع ہی نہ ملے، ادھر ظلم و زیادتی کی اور ادھر موت واقع ہو گئی، اب کدھر جائے گا،
ایسے واقعات موجود ہیں جب ایسے افراد کو تنگ کیا گیا ستایا گیا ان کے حقوق تلف کیے گئے، جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ کچھ نہیں کہہ رہے، وہ کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے یا وہ کچھ درگزر کر رہے ہیں، تو سامنے والا جری ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی اس سے نمٹ لیں گے یہ ہمارا کیا کر لے گا، تو جناب بسا اوقات وہ کچھ نہیں کرتا لیکن جس کا وہ محبوب ہے
اللہ
وہ منتقم اکبر ہے، اگر وہ انتقام لینے کی ترکیب کر دی اس نے تو پھر بچانے والا ساتھ دینے والا کوئی ہوگا نہیں، کہیں سے خلاصے کی کوئی صورت بنے گی نہیں، میری مراد یہ ہے کہ جو مسلمان ہے اس کے جو حقوق ہیں جب ہم حق العبد کی بات کرتے ہیں حقوق العباد کی بات کرتے ہیں تو اس میں لازمی طور پہ حقوق اللہ شامل ہوتے ہیں، کیونکہ حقوق العباد کا حکم جو ہے ہمیں رب کریم نے عطا فرمایا ہے، تو جب ہم کسی بندے کا کوئی بھی حق تلف کرتے ہیں چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، ایون یہ کہ اس کو خود نہیں پتا ہو کہ میرا یہ پلا حق تلف ہو گیا، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے میرا رائٹ تھا لیکن ہم نے تلف کر دیا، تو یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت کے حکم میں سے یہ حکم ہے کہ بندوں کے حقوق ادا کیے جائیں، اور جب ہم تلف کر رہے ہیں اسے نہیں پتا لیکن رب کریم کو پتا ہے اور وہ انتقام لے گا، اللہ رب العزت سخت پکڑ فرمانے والا ہے اور اپنے پیاروں کے حقوق تلف ہونے نہیں دیتا وہ،
صحیح
اللہ رب العزت کے ایک ایسے ہی اللہ والے کا واقعہ منقول ہے کہ بارش ہو رہی تھی، کوئی شخص جو ہے اپنے کسی آشنا کے ساتھ جا رہا تھا تو کسی اللہ والے کا پیر کے ذریعے اس کی کیچڑ جو تھی کچھ اس کے پیروں پر پڑ گئی، اس کے کپڑوں پر پڑ گئی، تو اس نے اس کو تھپڑ مارا، اس اللہ والے کو اس عیاش شخص نے تھپڑ مارا، اب وہ جو اللہ والے تھے وہ تو کچھ نہیں کہہ سکے، وہ تو کچھ نہیں کہہ سکے، کچھ ہی آگے بڑھے تو حلوائی کی دکان تھی تو اس نے انہیں دودھ جلیبیاں دے دی، انہوں نے کہا مولا تیری بھی کیا شان ہے، کبھی تھپڑ پڑتا ہے تو کبھی دودھ جلیبیاں مل جاتی ہے، کبھی ایسی کرم نوازی ہوتی ہے، اللہ رب العزت نے اپنا جلال ظاہر فرمایا اور وہ جو آسنا تھا وہ اس کو ایسی پکڑ فرمائے اس کی کہ وہ عمارت کے اوپر سے گرا اور ہلاک و برباد ہو گیا،
اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے، ان بطش ربک لشدید، ارشاد فرمایا تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اب یہ نہیں کہ ساس کو پتا ہے بہو تو معاف کر دے گی تو اس کا حق تلف کر لو، نندوں کو پتا ہے کہ بھابھی جو ہے وہ معاف کر دے گی اب نندے جو ہے وہ بھابھی کے پیچھے لگ جائیں، یا یوں ہی بھابھی جو ہے وہ اپنے نندوں کے پیچھے لگ جائے، یا بہو جو ہے وہ ساس بھی لگ جائے معاف ہی کر دیں گے یہ تو ٹھیک ہے شریف لوگ ہیں معاف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، یوں ہی سیٹھ نوکر ہے ان کا معاملہ ہے یا کہیں دکاندار کے ساتھ آپ خرید و فروخت کر رہے ہیں, اچھا دکاندار ہے, کبھی کوئی جو ہے وہ اس سے کچھ چیز کھانس بھی لی تو معاف کر دے گا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ اسے کچھ چیز کھانس لے. اللہ تعالیٰ کے عذاب سے, اس کے خوف سے انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے.
سب سے بڑھ کر یہ سلمان بھائی کہ ہمارا آئیڈیل جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے. ہم یہ کہیں کہ میں دھونس جما لوں, میں یہ کر لوں, میں وہ کر لوں, مسلمان کے لیے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی, آپ کی حیات طیبہ وہ نمونہ ہے. دراصل یہ سوچ, یہ فکر کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کی یا حسن اخلاق کے خلاف کوئی بات کرنے کی سوچ اس لیے ہے, ایک تو علم دین سے دوری, دوسرا یہ ہے کہ ان لوگوں کا متمع نظر کچھ اور ہوتا ہے. اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ آئیڈیل انہوں نے بنایا ہوتا تو وہ یہ دیکھتے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ظلم و زیادتی جب ہوا تو آپ کا انداز کیا تھا, آپ نے آپ کے ساتھ جس نے برا سلوک کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جواب میں کیا ارشاد فرمایا. آپ تو وہ ہیں ظلم و زیادتی کرنے والوں, بلکہ پتھر مارنے والوں کو بھی آ کے دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے دعاؤں سے نوازا ہے. آپ نے اپنی چادر مبارک بچھا دی اپنے جان کے دشمنوں کے لیے, یہ ہے اس نے اخلاق. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات تو یہ ہیں, تو ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے. اور پھر ہمارے اسلاف رحمہ اللہ الکریم ان کا طریقہ کار بھی یہی تھا. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, آپ نے ایک بار اپنے غلام کو آواز دی, اس کو بلایا, اس نے کوئی جواب نہ دیا. آپ نے دیکھا کہ یہ سن بھی رہا ہے اور مجھے جواب نہیں دے رہا, تو آپ اس کے پاس تشریف لائے. آپ نے فرمایا میں نے تجھے آواز دی تھی, تم نے سنا نہیں. اس نے کہا جی سنا ہے. تو آپ نے فرمایا پھر جواب کیوں نہیں دیا؟ اس نے کہا جی میں نے سستی کی ہے, میں جانتا ہوں آپ جو ہے مجھے مجھ پر کچھ ظلم و زیادتی نہیں کریں گے, آپ میرے ساتھ مجھے کوئی سزا نہیں دیں گے, اس لیے میں نے سستی کی ہے. آپ نے جب اس کا یہ عذر سنا تو آپ نے فرمایا جا میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا.
سبحان اللہ.
ہمارے اسلاف کا انداز یہ ہے کہ حالانکہ چاہتے تو اسے سزا دے سکتے تھے, اسی طرح ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارے ماتحت جو ہیں ہم ان کے ساتھ اس نے سلوک کریں. ساس کو چاہیے بہو کے ساتھ اس نے سلوک کرے, باپ اپنی اولاد کے ساتھ, اور دیگر جو اس طرح عزیز و قارب ہیں ان کے ساتھ اس نے اخلاق یہ ہے. اگر کبھی ظلم و زیادتی ان سے ہو بھی جاتا ہے نہ چاہتے ہوئے یا انجانے میں, کبھی کوئی ایسی بات جو آپ کی طبیعت کے ناگوار تھی ان سے صادر ہو جاتی ہے, اس پر عفو درگزر سے کام لیں, معاف کر دیں. اس نے اخلاق یہ ہے, اس نے اخلاق یہی ہے. آپ شفقت کے ساتھ پیش آئیں اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھیں.
گھروں میں بعض کا بڑا پرابلم ہوتا ہے مہروز بھائی, جیسے ایک نئی نئی کسی کی شادی ہوتی ہے, ظاہر سی بات نئی شادی ہوئی تو گھر میں جو بہو آتی ہے تو کھانا پکا رہی ہے تو وہ ساس کو پسند نہیں آ رہا, چائے بنا رہی ہے تو سسر کو پسند نہیں آ رہی, صفائی کر رہی ہے تو وہ نندوں کو پسند نہیں آ رہی, کپڑے استری کر رہی ہے تو وہ جو اس کے بچوں کا ہونے والے بچوں کا باپ بنے گا اس کا شوہر ہے اس کو پسند نہیں آ رہے. تو اب بعض اوقات ایک فرد جو ہوتا ہے مختلف دائروں سے مختلف زاویوں سے وہ پس رہا ہوتا ہے, اب وہ بیچارہ کیا کرے؟ پنجابی میں کہتے ہیں غریب نمانا کی کرے ٹھنڈا پانی پی مرے, اس طرح کی اگر مثال ہی بولتے ہیں. تو وہ بندہ جو ایک آدمی ہے اور مختلف جہتوں سے وہ بیچارہ پس رہا ہے وہ کیا کرے؟
دیکھیں جی, یہ بات تو یقیناً درست ہے کہ کوئی ایک فرد سب کو راضی نہیں رکھ سکتا, یہ بات تو اپنی جگہ ہے.
طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں.
ہاں, طبیعتیں لوگوں کی مختلف ہوتے ہیں, تقاضے مختلف ہوتے ہیں. کسی کو جیسے آپ نے کھانے پینے کی کچھ مثالیں دی ہیں, کسی کو تیز پتی کی چائے پسند ہے, کسی کو ہلکی پتی کی چائے پسند ہے, کوئی کم میٹھا پیتا ہے, کوئی زیادہ پیتا ہے. ایک صرف چائے کی مثال میں عرض کر رہا ہوں, کوئی کم دودھ والی پیتا ہے, کوئی زیادہ دودھ والی پیتا ہے. تو سب کو نبھانا تو ذرا مشکل ہو جائے گا, بلکہ تقریباً یہ ناممکن ہو گئے, کیونکہ لوگوں کی طبیعتیں, مزاج, پسند ناپسند مختلف ہوتا ہے. البتہ اپنے طور پہ ہر فرد کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں شریعت کی حدود میں رہتا ہوں, اللہ اور اس کے رسول نے جو مجھے ایک دائرہ دیا ہے اس میں رہ کر میں سب کے حقوق ادا کر سکوں, سب کو خوش کر سکوں, سب کو راضی کر سکوں. ابھی ہماری حسن اخلاق کی بات چل رہی تھی, تو اسلام جو ہے اس کو دین قیم کہا گیا, دین قیم, اور اس کی ایک تفسیر یہ کی گئی کہ متوازن دین ہے.
واہ,
متوازن ہے, اس کی تعلیمات میں توازن ہے. تو ابھی ہم کچھ دیر سے حقوق 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 کی بات کر رہے ہیں, تو یہ بات سوچنے والی ہے کہ اسلام نے جب کسی ایک فرد کے حقوق بیان کیے نا, تو یہ حقوق جو ہیں کسی دوسرے کے حق میں فرائض ہیں, یہ حقوق کسی دوسرے کے حق میں فرائض ہیں. اگر یہ شخص اپنا حق طلب نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرا شخص اپنا فرض ہی بھول جائے, نہیں, اس کے اوپر یہ فرض اسلام نے نافذ کیا ہے تو اس کو قبول کرنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ آپ کا سوال تو تھوڑا پیچھے رہ گیا انشاءاللہ اسے ابھی سلسلے میں آگے چلانا ہی ہے, لیکن یہاں میں یہ عرض کروں کہ ہم جو حسن اخلاق کی بات کر رہے ہیں اور ظاہر سی بات ہے ان افراد کا بھی ذکر ہو رہا ہے کہ جو سستی کرتے ہیں, جو غفلت کرتے ہیں اور جو ایسے کام کرتے ہیں جو حسن اخلاق کے دائرہ کار سے یقیناً خارج ہیں, تو انہیں اتنی بات کو تو اپنے ذہن میں یقیناً بٹھا لینا چاہیے کہ جس کے اندر حسن اخلاق نہیں ہے, جس کے اندر بد اخلاقی ہے, جس کے اندر بد اخلاقی والی کمزوریوں کا مجموعہ ہے, تو یقیناً وہ اللہ اور اس کے رسول کا پسندیدہ بندہ نہیں ہے
اللہ,
اور وہ مسلمانوں کا پسندیدہ بندہ نہیں ہے. ایون یہ کہ اگر ایسا شخص, معذرت کے ساتھ شاید میرے جملے سخت ہوں, کہ باپ ہے تو وہ اولاد کے دل میں آئیڈیل نہیں ہوتا, اولاد ہے تو وہ والدین کی پسند فرمودہ نہیں ہوتی, بھائی ہے تو وہ اچھا نہیں لگتا, بہن ہے تو وہ اچھی نہیں لگتی, اسی طریقے سے گھر کے دیگر افراد ہیں, معاشرے کے دیگر طبقات ہیں, یعنی کتنا ہی کلوز رشتہ ہو اگر خوش اخلاقی نہیں ہے نا تو یوں سمجھ لیں اس رشتے کا نمک نکل جاتا ہے.
کیا بات,
جیسے کھانے میں سے نمک نکل جاتا ہے ایسے اس رشتے کا نمک نکل جاتا ہے, اس تعلق کا نمک نکل جاتا ہے. یہ حسن اخلاق جو ہے یہ رشتوں کو مضبوط کرتا ہے, یہ آپ کی عزت, آپ کی محبت, آپ کی توقیر, آپ کی خیر خواہی دوسرے کے دل میں موزن کرتا ہے, پیدا کرتا ہے, اور پھر وہ جو ہے نا حق طلب کرنے والی بات, پھر آپ سے کوئی چھوٹی موٹی بتقاضا بشریت کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے نا تو وہ آپ کی شان کریمی دیکھتے ہوئے آپ کا ماضی کا جو بیک گراؤنڈ ہے, کریکٹر سرٹیفکیٹ جو ایک اس نے اپنے ذہن میں تشکیل دیا ہوا ہے اس کو دیکھتے ہوئے وہ خود سے درگزر کر دیتا ہے.
سبحان اللہ, اگر آپ کی بات کو کنکلوڈ کیا جائے
جی
اس طرح سے ہو جائے گی کہ بد اخلاقی اپنوں کو پرایا بنا دے گی اور حسن اخلاق یہ غیروں کو اپنا بنا دے گی.
جی بالکل.
مرحبا, چلتے ہیں ارمان بھائی کی طرف. جی ارمان بھائی, کیا ارشاد فرمائیں گے آپ بھی کچھ ہمارے بنگلہ دیش کے ناظرین کو مدنی پھول عطا فرمائیں.
شردیو شانمانی تو اسلامی بھائی رہا, آج کے بشوئے جو ہوچھے ایٹا ہوچھے بھالو بیابہار اتم چورتر اور باستوی کے جدی کیو ای پروگرام جدی آمدرے دھارا بھائی جدی کیو انشان جدی دیکھے تاہلے باستوی کے انشاءاللہ ہی عزوجل تا لائفر مودے کے چینجنگ آش پہ کہ آگے آمی کی کورتام, آگے آمار بیابہار کیمون چھلو, آگے آمار کتھا باترا کیمون چھلو فیملیر مودے چھلے در ساتھے এবং আমার আত্মীয়র সাথে আমার ব্যবহার কেমন ছিল, যদি আমাদের এই অনুষ্ঠানটা যদি দেখা হয় তাহলে তাদের লাইফের মধ্যে একটা চেঞ্জিং আসবে কিনা, বাস্তবিকই কি আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ব্যবহার কেমন ছিল, আমাদের আসলাফদের ব্যবহার কেমন ছিল, কারণ আমরা তো মাদ্রাসায় পড়িনি, হাদিস কোরআন পড়িনি, যার কারণে আমাদের যে মাইন্ড যে আছে এটা অন্য ধরনের মাইন্ড হয়ে গেছে. তো আমরা যদি মদিনী চ্যানেল দেখি আর এই অনুষ্ঠান যদি আমরা দেখি, কারণ এখানে মদিনী ইসলাম আছে আর মদিনী ইসলামী ভাই হুসনে আখলাক অর্থাৎ উত্তম চরিত্রের ব্যাপারে এখানে আলোচনা করছে, আর যদি এগুলো আমরা নিজেদের লাইফের মধ্যে যদি কনভার্ট করে নিই তাহলে ইনশাআল্লাহ আজ্জাওয়াজাল আমরাও ভালো চরিত্রের অধিকারী হয়ে যাব. যেমন অনেকগুলো এখানে আলোচনা হলো, আমি এখান থেকে কিছু ওনাদের কিছু অনুবাদ আমি করছি, ট্রান্সলেট করছি. যেমন আমাদের মদিনী ইসলামী ইরশাদ করলেন কি আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আর এই হাদিসটি হযরতে সাইয়্যিদুনা আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা থেকে বর্ণিত কি বিশেষ করে জান্নাত সেই ব্যক্তির জন্য সজ্জিত করা হয়, সাজানো হয়, যার মধ্যে এই তিনটি বিষয় থাকবে. নম্বর এক, যদি তোমাকে কেউ বঞ্চিত করে তুমি তাকে দান করো.
বাহ,
কেউ যদি তোমাকে বঞ্চিত করে তুমি তাকে দান করো. কেউ যদি তোমার সাথে আত্মীয়তা ছিন্ন করে, ভেঙে দেয়, তাহলে তুমি তার সাথে আত্মীয়তা স্থাপন করো, মানে তার কাছে যাও, তার সাথে সোনা করে নাও, আর যে তোমাকে কষ্ট দেয় তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও. তো এই তিনটি বিষয় যার মধ্যে থাকবে তো আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন কি তার জন্য জান্নাতকে সজ্জিত করা হবে. তো এই জন্য প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা আর মদিনী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, আমাদের উচিত যাতে করে আমাদের ব্যবহার যেন ভালো করা হয়. আমি সালমান ভাই একটু কথা বলে আমি শেষ করব কি দেখুন, আল্লাহ আজওয়াজালের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কেউ যদি কাউকে দুনিয়াতে ক্ষমা করে দেয় তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে কিয়ামতের দিনে ক্ষমা করে দিবে. যেমন এক ব্যক্তি বাড়িতে আসলো, ওকে খিদে লেগেছিল, তার স্ত্রীকে বলল কি আমাকে খিদে লেগেছে কিছু খেতে দাও, তার স্ত্রী তাড়াতাড়ি রান্না করে তাকে খেতে দিল, কিন্তু খাবারের মধ্যে বেশি লবণ ছিল.
বাহ,
বেশি লবণ ছিল, তাকে অনেক রাগ আসলো কি যদি সে আসে তাহলে তাকে আমি বকা দিব বা তাকে মারধর করব. পরে ক্ষণে তার অন্তরের মধ্যে এই কথা জন্মালো, আমিও তো অনেক ভুল করি, আমি তো আল্লাহ পাকের অনেক নাফরমানি করি, আল্লাহ তো আমার উপরে আজাব দেয় না, আল্লাহ তো আমাকে পানিশমেন্ট দেয় না, এই কথাটা রেখা পাত করলো আর মনে বললো ঠিক আছে যা আমি আমার স্ত্রীকে মাফ করে দিলাম, মাফ করে দিল। কিছুদিন পর তার ইন্তেকাল হয়ে গেল, কে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলো মা ফাল আল্লাহ বিকা, আল্লাহ তারা তোমার সাথে কিরূপ আচরণ করেছে? তখন সেই ব্যক্তি বলল একটি আমলের কারণে আমার স্ত্রী ভুল করেছিল, আর সে ভুলটি হচ্ছে খাবারের মধ্যে লবণ একটু বেশি দিয়ে দিয়েছিল, আমাকে রাগ তো এসেছিল কিন্তু আমি আল্লাহর রেজা মন্দির জন্য তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি, আল্লাহ তাআলা ওই ক্ষমা করার কারণে আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছে।
বাহ সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ, বড়ি প্যারি বাত হামারে রহমান ভাই বতা রহে থে কে ঘর মে জো হ্যায় ও বিবি নে খানে কে আন্দর নমক জো হ্যায় ও জারা ডাল গিয়া, আব বন্দা আয়া খানা খায়া বড়া নমক জ্যাদা থা তো ইসসে বড়ি তকলিফ হুই, নমক জ্যাদা থা ইসসে জো হ্যায় ও তকলিফ হুই আর গুসা ভি আয়া, ফির দিল মে সোচা কে মে ভি তো আব্দ রব কি নাফরমানিয়া করতা হুঁ, মে রব মুঝে মাফ করতা হ্যায়, দিল হি দিল মে মাফ কর দিয়া, আর আল্লাহ তাআলা নে ইস হি মাফ ফরমানে কি ওয়াজহ সে উস বন্দে কি মাগফিরাত ফরমা দি। আপ গৌর কিজিয়ে হুসনে اخلاق মাফ কর দেনা কিতনা প্যারা আমল হ্যায়, আল্লাহ তাআলা হাম সবকো ইয়ে সারত আতা ফরমায়ে। মদনি পুল ইনশাআল্লাহ জারি ও সারে রহেঙ্গে, আবি সিলসিলে মে এক মদনি গুলস্তা শামিল করতে হ্যায় শয়তান কি হিকায়াত।
প্যারে ইসলামি ভাইয়ো আর মদনি চ্যানেল কে নাজরীন, খুলে আঁখ সল্লে আলা কহতে কহতে আপ দেখ রহে হ্যায়, ইস দৌরান ওয়াক্ত হুয়া হ্যায় শয়তান কি হিকায়াত সুননে কা। জি হ্যাঁ, ইস সেগমেন্ট মে আপকো শয়তান কে মুতাল্লিক দিলচস্প হিকায়াত সুনাই জায়েঙ্গি, আর সাথ হি সাথ ইস হিকায়াত সে দর্স কিয়া মিলতা হ্যায় ইনশাআল্লাহ উসকে মুতাল্লিক ভি আপকো বয়ান কিয়া জায়েগা। ইস মুখতসর সে সেগমেন্ট মে সাথ রহিয়ে, বলকে মদনি চ্যানেল কে হর সিলসিলো মে সাথ রহিয়ে, ইনশাআল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাত কি ঢেরো ভালাইয়া নসিব হোঙ্গি। পহলে তো ইয়ে সুনিয়ে কে শয়তান পয়দা কিউ কিয়া গিয়া, ইস শয়তান নে নাকো চন্নে চবওয়া ডালে, নমাজে পড়নে নি দেতা, রোজে রখনে নি দেতা, আল্লাহ কি ইবাদত মে মারা দিল নহীঁ লগনে দেতা, এসা খবীস এসা মরদুদ জো আল্লাহ সে জিসনে দুশ্মনি পালি, আদম আলাইহিস সালাম কো সজদা নহীঁ কিয়া, আখির ইয়ে পয়দা কিউ কিয়া গিয়া। আইয়ে তমহীদন ভি আর ইসকে মুতাল্লিক কুছ সুনতে হ্যায়। ইয়ে ইয়াদ রাখিয়ে প্যারে ইসলামি ভাইয়ো, আল্লাহ তাআলা হাকীমে মুতলক হ্যায়, কহতে হ্যায় فعل الحکیم لا يخلو عن الحکمہ، کہ حکیم کا کوئی کام خالی از حکمت نہیں ہوتا، اللہ تعالی نے جو کچھ بھی پیدا فرمایا ہے مبنی بر حکمت ہے، کسی چیز کو بھی دیکھیے تو یوں کہیے ربنا ما خلقتا هذا باطلا، یعنی اے رب ہمارے تو نے اسے بیکار نہیں بنایا۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیمیائے سعادت میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چھت پر چھپکلی کو دیکھا اور اللہ تعالی سے پوچھا میرے پیارے رب عز و جل تو نے چھپکلی کو کیوں بنایا؟ اللہ تعالی نے فرمایا موسیٰ تم سے پہلے یہ چھپکلی مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ الہی تو نے موسیٰ کو کیوں بنایا؟ میرے کلیم میں نے جو کچھ بھی بنایا ہے حکمت سے خالی نہیں پیدا کیا۔ یہ حقیقت ہے کہ انما الاشیاء تعرف باصدادها، ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے، یعنی مٹھاس جب ہی معلوم ہو سکتی ہے جب کڑواہٹ ہو، صحت کی قدر اسی وقت معلوم ہو سکتی ہے جبکہ بیماری بھی ہو، خوشبو کا علم اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ بدبو بھی ہو، ایک پہلوان اپنی طاقت و ہمت کا مظاہرہ اسی وقت کر سکتا ہے جبکہ اس کے مقابلے میں کوئی اور پہلوان بھی ہو، اگر مقابلے میں کوئی پہلوان ہی نہ ہو تو یہ گرائے گا کسے، اور گرائے گا کسی کو نہیں تو پہلوان کہلائے گا کیسے؟ اس لیے ضروری ہے کہ پہلوان سے ٹکر لینے والا بھی کوئی ہو، ٹکرانے والے کی وجہ سے پہلوان کے کمالات کا اظہار ہو سکے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات تو آپ پڑھتے سنتے آتے ہی ہوں گے، آپ علیہ السلام کے عصا مبارک کا سانپ بن جانا اور فرعون کے ہزاروں جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپوں کو ایک بار ہی نگل جانا اور آپ کے دست مبارک کا چمک اٹھنا وغیرہ، ان معجزات و کمالات کا ظہور کس کی وجہ سے ہوا؟ فرعون کی وجہ سے ہوا. فرعون اگر نہ ہوتا تو ان معجزات کا ظہور بھی نہ ہوتا، یعنی ان معجزات کی ضرورت ہی نہ پڑتی. ان معجزات اور موسیٰ علیہ السلام کے کمالات کے اظہار کے لیے ایک منکر کا وجود ضروری، جو موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرتا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کمالات کا اظہار ہوتا. اللہ تعالیٰ نے فرعون کو پیدا فرمایا اور اس کی مخالفت کے باعث حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات و کمالات کا ظہور ہوا. اسی طرح ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اکثر معجزات کس کی وجہ سے ظاہر ہوئے؟ ابو جہل کی وجہ سے ظاہر ہوئے. کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ہر امت کا ایک فرعون ہوتا ہے اور میری امت کا فرعون ابو جہل ہے. چاند کا پھٹنا، کنکریوں کا کلمہ پڑھنا، درختوں اور پتھروں کا خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر صلاۃ و سلام عرض کرنا ابو جہل کی مخالفت اور اس کے انکار کے باعث تھا. وہ انکار نہ کرتا تو یہ معجزات کا ظہور کس وجہ سے ہوتا؟ ابو جہل جس قدر حضور کی مخالفت کرتا، اسی قدر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات ظہور پذیر ہوتے. گویا ابو جہل جو پیدا کیا گیا تو یہ بھی عبث نہیں، بیکار نہیں کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کہ حکیم کا فعل یہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا. میرا رب عز و جل حکیم مطلق ہے. بلکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کمالات و معجزات کے ظہور کے لیے اسے پیدا کیا گیا. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنگ احد میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک آنکھ پھوٹ گئی. وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھ میں اپنا لعاب دہن شریف لگایا. فَجَعْلَهُ أَحْسَنَ عَيْنَيْهِ وَأَحَدَّهُمَا نَظْرًا حُجَّتُ اللَّهِ لِلْعَالَمِينَ، یہ کتاب صفحہ نمبر 424 پر لکھا ہے. تو ان کی آنکھ کو پہلی آنکھ سے زیادہ خوبصورت اور روشن کر دیا. یہ حدیث سن کر انکار کرنے والوں نے حدیث کا انکار کیا تو علماء کرام نے کتابیں چھانی تو مزید معجزات اور برکات کی احادیث ظاہر ہوئیں. اگر انکار کرنے والے حدیث کا انکار ہی نہ کریں تو مزید اس احادیث مبارکہ کا استنباط اور استخراج کی ہوتا؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ اگر نہ پھوٹتی تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ یعنی لعاب دہن لگا کر ان کی آنکھوں کو پہلے سے بھی زیادہ روشن کر دینا، یہ کیسے ہوتا؟ تو پتہ چلا کہ اشیاء اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. اس تمہید کے بعد سنیے کہ فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کے لیے پیدا کیا گیا، نمرود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت کے لیے، اور ابو جہل کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کے لیے پیدا کیا گیا، اور شیطان کو اللہ تعالی نے اپنی مخالفت کے لیے پیدا کیا. یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس عالم سے تشریف لے گئے تو ابو جہل بھی نہ رہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے تو نمرود بھی گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تو فرعون بھی چل دیا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے تو یزید بھی غرق ہو گیا. لیکن اللہ تعالی ابھی تک ہے، ہمیشہ رہے، مگر شیطان ابھی تک موجود ہے. اللہ تعالی یاد رکھیے ازلی ہے، ابدی ہے، اس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا. اس نے اپنا مخالف بھی پیدا فرمایا تو دیگر تمام منکرین سے اسے زیادہ عمر دی، اور انک من المنظرین فرما کر اسے ڈھیل دے دی، اور اختیارات بھی بڑے وسیع دے دیے تاکہ وہ اپنا زور لگا کر دیکھ لے اللہ کے جو بندے ہیں وہ اسی کے ہو کر رہیں، کبھی شیطان کے نہ بنیں گے. شیطان نے عمر دراز اور اختیارات وسیعہ پا کر اللہ کے مقابلے میں باقاعدہ ایک محاذ کھول لیا اور اپنا گروہ تیار کرنے کے لیے کوشش کرنے لگا. چنانچہ شیطان کی اس کوشش سے جو بد نصیب افراد تھے اس کے داؤ میں پھنستے چلے گئے، اور ابتدا سے لے کر آج تک دو گروہ نظر آنے لگے، نیکی کرنے والے اور برائی کرنے والے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، شیطان جو بارگاہ الہی سے مردود ٹھہرایا گیا، راندائے بارگاہ الہی ہو گیا، رجیم کہہ کر اس کو ہر مسلمان پکارتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کئی مرتبہ روزانہ پڑھا جاتا ہے. شیطان جو فرشتوں کا استاد تھا، عبادت میں اس نے انتہا کر دی تھی، مگر اسے خفیہ تدبیر کا نہیں معلوم تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور جو ہوا انشاءاللہ مزید حکایات میں آپ کو بیان کیا جائے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.
مرحبا. اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے مکر و فریب سے بچتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. نو سیز فائر ہے. الحمدللہ عز و جل حسن اخلاق کے ثمرات، اس کے فوائد، اس کی برکات کے حوالے سے سلسلہ ہمارا آج جاری و ساری ہے. حسن اخلاق کے حوالے سے ہمارے مبلغین نے بڑے پیارے مدنی پھول عطا فرمایا، مختلف جہاد کو بھی بیان فرما رہے ہیں. یہ بتائیں حضور، حسن اخلاق ہم اپنائیں کیسے؟ آپ کہہ رہے ہیں حسن اخلاق کے پیکر بن جائیں، حسن اخلاق جو ہے وہ اس کو اپنائیں، کیسے اپنائیں؟
سلمان بھی، ویسے تو بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی ابتدا ہی سے بعض ایسی جو ہے وہ گاڈ گفٹڈ خوبیاں، جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا کردہ ہیں، شروع ہی سے وہ حسن اخلاق کے پیکر ہوتے ہیں، جیسے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھتے ہوئے، اس کا مطالعہ کرتے ہوئے، اور دیگر صحابہ کرام علیہ مردوان کی سیرت طیبہ سے فیض حاصل کرتے ہوئے، بعض چیزیں ہمارے سامنے ایسی آتی ہیں جن پر اگر غور کیا جائے تو ہمارا جی چاہتا ہے کہ ان کو ہم اپنا لیں تو ہم خوش اخلاق بن جائیں گے. یا جیسے جو ہے وہ بات کرنے کا انداز ہے، لین دین کا معاملہ ہے، دیگر جو معاملات ہیں، تو اس میں اگر ہم ان صفات کو اپنے اندر اپنانے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ عزوجل ہم حسن اخلاق کے پیکر بن جائیں گے. جیسے مثال کے طور پر گفتگو کرنی ہے کسی سے، تو اب ایک تو یہ ہے کہ گفتگو کرنے کا انداز دھیما اور نرم انداز ہونا چاہیے، بالخصوص جب کسی کو سمجھانا مقصود ہے، تو یہ بھی حسن اخلاق کے اوصاف میں سے، حسن اخلاق میں سے یہ بھی ہے کہ کسی سے بات کرنی ہے تو نرم لہجے بات کی جائے. یہی وجہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے صحابہ کرام علیہ مردوان نے سیکھا، اور پھر جب وہ اپنے علاقوں میں یا کسی قبیلے کی جانب اسلام کی دعوت لے کر جایا کرتے تھے تو اب سامنے سے ان کا رویہ بسا اوقات جارحانہ ہوا کرتا تھا. جیسے حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قبیلے کی جانب تشریف لے کر گئے، وہاں آپ کے عزیز و اقارب بھی کچھ رہا کرتے تھے. جب انہیں پتہ چلا کہ مصعب بن عمیر انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور ہمارے پاس آ رہے ہیں، تو انہوں نے ارادے کو جان لیا کہ یہ ہمیں اسلام کی دعوت دیں گے. کہنے لگے تم ہمارے کمزور لوگوں کو جو ہے وہ بھٹکانے آئے ہو راہ سے، ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے، واپس پلٹ جاؤ. اس طرح کا مطلب جارحانہ انداز اپنایا. حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا بھائی میری بات سن تو لو، اگر سمجھ میں آ جائے تو قبول کر لینا، ورنہ میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا. آپ کا یہ میٹھا انداز، نرم لہجہ آپ کا ان کے تیکھے تیروں کے مقابلے میں، کہ میری بات سن لو، سمجھ میں آ جائے تو مان لینا، ورنہ تمہیں مجبور نہیں کروں گا. انہوں نے کہا تمہاری بات تو درست ہے، تمہاری بات تو سن لی جائے. وہ بیٹھے جو سردار تھے ان کے، حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان مجید کی کچھ آیات تلاوت کی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ فرامین بتائے، اور جنہیں سن کر ان کا دل جو ہے وہ نرم پڑا اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. انہوں کا ہمارے ایک اور سردار ہیں، ان سے بھی بات کریں آپ، اگر وہ ایمان لے آئے تو پورے کا پورا قبیلہ ایمان لے آئے گا. انہوں نے فرمایا کہ ہماری ملاقات کروائیں. اب ادھر سردار کو خبر پہنچی کہ جی معاملہ یہ ہو چکا ہے، اس کا بھی انداز ایسا ہی، اس نے نیزہ اپنا ہاتھ میں پکڑا ہوا اور کہنے لگا تم ہمیں ادھر اپنے ہمارے دین سے پھیرنے کے لیے آئے ہو، ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے. بڑا جارحانہ انداز. اب حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ وہاں بھی وہی انداز. آپ نے فرمایا میری بات تو سن لیں، اگر پسند آئے، سمجھ میں آئے تو قبول کر لیجئے گا، ورنہ میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا. اس نے کہا آپ کی بات معقول ہے، سن تو لی جائے، کہتے کیا ہیں آپ؟ وہ بیٹھ گیا آپ کے پاس, آپ نے اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کی کچھ آیات کی تلاوت کی اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلیمات ارشاد فرمائی تھی وہ بیان کی, وہ سن کر بھی متاثر ہوئے, نہ صرف وہ جو سردار تھا اس نے اسلام قبول کیا بلکہ سارے کا سارا قبیلہ جو ہے وہ اسلام مشرب اسلام ہو گیا, سب کے سب مسلمان ہو گئے صرف ایک نرم مزاجی سے بات کرنے کی وجہ سے, اس کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے سب کے دلوں کو اسلام کی طرف جو ہے مائل فرما دیا. تو اسی طرح اگر ہم نے کسی سے کوئی مسئلہ حل کروانا ہے گھر کے اندر, مثال کے طور پر گھر کے اندر جو افراد رہتے ہیں ان کے درمیان کوئی چپکلش ہو گئی ہے, کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے اور کوئی اس طرح کا معاملہ ہو گیا ہے, تو اب اس میں ایک ہے جارحانہ انداز اور ایک یہ ہے کہ عاجزی انکساری کے ساتھ نرم لہجے کے ساتھ ایک دوسرے کے حقوق کا بتایا جائے, ایک دوسرے کی اہمیت کے بارے میں بتایا جائے, عفو و درگزر کے بارے میں کوئی روایت سنائی جائے, اس کے بعد ذہن بنایا جائے. مثال کے طور پر ساس بہو میں ٹھن گئی ہے, چاہیے یہ ایک ایسا شخص, وہ بیٹا ہے یا مطلب وہ والد ہے اس کا, اگر وہ چاہتا ہے کہ آپس میں معاملہ درست ہو جائے. اب ایک یہ ہے کہ تم سارا دن لڑتی رہتی ہو, تم نے میری زندگی کو جیرن بنا دیا ہے, تم نے گھر کو جہنم کر دیا ہے, یہ کر دیا وہ کر دیا, ایک یہ انداز ہے. اور ایک یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو ہمارے گھر میں بیاہ کر آنے والی جو یہ عورت ہے یہ بھی کسی کی بیٹی ہے, آپ کا انداز اپنی بیٹی کے لیے کیسا ہوتا ہے, وہ غلطی کر دے تو آپ کہتی ہیں کوئی بات نہیں میری بیٹی ہے اور میں اس کا خیال نہیں رکھوں گی تو کیا ہوا. اب مثال کے طور پر یہی عذر کسی موقع پر اگر نئی آنے والی بہو کر دیتی ہے کہ میرے سر میں درد ہے آج میں کام نہیں کر سکتی, بہانے کر رہی ہے, یہ کام نہیں کرنا آتا اس کو, یہ تو ایسی ہے اس کی ماں نے اس کی تربیت ایسی کی ہے, ایک یہ انداز ہے. لیکن اگر اپنی بیٹی کہے کام کے وقت میں کہ میرے سر میں درد ہے, کوئی بات نہیں بیٹی تم آرام کرو میں تمہارے حصے کا کام کروں گی, یعنی یہ فرق ایک احساس دلانے کے لیے پیار محبت کے انداز میں اس کو, ایسا نہیں کہ تانا دیا جائے اور اس پر شرمندگی کا جو ہے اس کو شرمسار کیا جائے, نہیں بلکہ پیار محبت کے ساتھ جیسے آپ اپنی اولاد کے ساتھ سلوک کرتے ہیں ویسا ہی اس نے سلوک کی حقدار یہ بھی ہے. اگر ان کے ساتھ آپ کو اجر و ثواب ملے گا اس کے ساتھ اس نے سلوک کریں گے, اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے, بلکہ یہ زیادہ اس نے سلوک کی جو ہے وہ حقدار ہے اس اعتبار سے کہ آپ کی بیٹی کا تو اپنا گھر ہے اور یہ اپنا گھر بار چھوڑ کے آپ کے گھر آئی ہے, اب یہاں اس کو ایسا ماحول دیا جائے, اس کے حقوق کا خیال رکھا جائے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے اس معاملے میں اس انداز سے کہ آپس میں پیار محبت قائم رہے اور دلوں کے اندر نفرت کے بجائے محبت پیدا ہو, یہ انداز ہونا چاہیے سمجھانے کا, تو انشاءاللہ اور امن گھر کے اندر امن چین اور سکون کا گہوارہ بنتا چلا جائے گا گھر, ورنہ بات بنتے بنتے جو ہے وہ بگڑتی چلی جاتی ہے انداز کے غلط ہونے کی وجہ سے.
سلمان بھائی نرمی ایسی چیز ہے, وہ ہے روایتوں میں کہ جس چیز میں ہوگی اسے حسن بخشے گی, اور انہوں نے ہمارے عدنان بھائی نے ابھی نبی کریم رؤف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور پھر صحابہ کرام کی سیرت طیبہ کے حوالے دیے, تو امیر اہل سنت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا فیضان بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. ایسے ایسے واقعات ملتے بھی ہیں, کچھ مشاہدہ بھی ہے, کچھ سنے بھی ہیں ذمہ داران سے, کہ لوگ جان کے دشمن بن کر آئے, جان کے دشمن بن کر آئے امیر اہل سنت کے پاس, لیکن اپنا دل دینے کے بعد گئے, دل دینے کے بعد گئے, آپ کے قدموں پر نچھاور کرنے کے بعد گئے. اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہم دیکھتے ہیں دعوت اسلامی کی جو ترقیاں ہیں, جو عروج ہے, اس میں امیر اہل سنت کی تربیت کا جو ایک مدنی پھول ہے کہ نرمی عاجزی انکساری, تو اس کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. ہم میں سے کتنے اسلامی بھائی ہوں گے جو جب ماحول میں آ رہے ہوں گے تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جب ہم آ رہے ہوں گے تو جن مبلغین نے, جن معلمین نے, جن ذمہ داران نے, جن اسلامی بھائیوں نے ہم پہ دست شفقت رکھا ہوگا تو ان کا انداز کتنا میٹھا اور کتنا نرم ہوا کرتا تھا, اور ان کی بات اس مقولے کی گویا کہ وہ غماز ہوا کرتی تھی, عکاس ہوا کرتی تھی, مظہر ہوا کرتی تھی کہ بات مضبوط ہوتی تھی لیکن نرمی کے ساتھ ہوا کرتی تھی. تو ہماری بھی بات مضبوط ہو, کچے دھاگوں جیسی باتیں نہ کریں, بات مضبوط کریں, دلیل مضبوط ہو لیکن اس میں نرمی ہو. اس میں
جو نرمی سے سمجھے ہی نا, اب ایک بندہ ہے وہ سمجھ نہیں رہا نرمی سے, اس کو بول رہے ہیں سمجھا رہے ہیں وہ نرمی ہے, بس ٹھیک ہے نرمی کام چل رہا ہے,
دعا بھی کریں اس کو سمجھائیں.
دیکھیں جی بہت سے لوگ سختی سے بھی نہیں سمجھتے,
دل میں ڈال دے, لیکن دیکھیں نرمی کرنے پر سلمان بھی ایک وقت ایسا آئے گا, ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ شخص سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ میں اس کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہوں یہ کس مٹی سے بنا ہے یار, اس کی تربیت کیسی ہے کہ میں اس کی بات نہیں مان رہا لیکن یہ پھر بھی پھر بھی یہ اسی طریقے پر عمل کر رہا ہے, اس کے رویے میں فرق نہیں آیا. ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ, وہ جو ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی کا واقعہ ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ ایک دریا کے اندر جو ہے وہ بچھو وہ پانی سے نکل کر یعنی ساحل سے چلتا ہوا دریا کی جانب جا رہا ہے, انہوں نے اس کو نکالا جیسے ہی ساحل کی طرح, یعنی پانی سے کہیں ڈوب نہ جائے مر جائے گا یہ, اس نے آپ کی انگلی پر کاٹ لیا, ڈنک مارا, تو آپ نے جو ہے اس کو پھر پکڑ کے نکال لیا, پھر پانی کی جانب جانے لگا اس نے پھر کاٹ لیا, پھر آپ نے اس کو بچایا پھر اس نے کاٹ لیا. کوئی آدمی موجود تھا اس نے کہا حضرت یہ آپ کو ڈس رہا ہے مار رہا ہے بار بار ڈنک مار رہا ہے اور آپ اس کو پھر بچاتے ہیں پھر اب چھوڑ دیں اس کے حال پر. آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنی بری خصلت نہیں چھوڑ رہا, میں اپنی اچھی خصلت کو کیوں چھوڑ رہا. تو بچھو کا کام ہے ڈنک مارنا, اگر کوئی شخص اس طرح کا معاملہ ہے وہ بری خصلت کو نہیں چھوڑ رہا تو آپ اپنی اچھی خصلت کو کیوں چھوڑ رہے ہیں. تو اچھی خصلت پر آپ کاربند رہیں, انشاءاللہ اس پر اجر و ثواب عطا فرمائے گا اللہ تبارک تعالی.
آخر کب تک بگڑا رہے گا, بہت واقعی پیاری بات ہے, کب تک ڈھیٹ بنا رہے گا اور کب تک بات پر توجہ نہیں رہے گا. ایک نہ ایک دن تو اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ سدھر ہی جائے گا, کوئی بہتری کا سامان ہو ہی جائے گا. واقعی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بہت ڈھیٹ ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, انتہا درجے کے ڈھیٹ ہوتے ہیں, اب بات پر توجہ نہیں دیتے, آپ کچھ بولیں گے وہ نہیں, انہوں نے بات نہیں ماننی, آپ کو کام کہیں گے انہوں نے نہیں کام کرنا, کیونکہ وہ ایک بندہ اپنے سینریو میں چل رہا ہوتا ہے نا. تو باہر اگر اچھا انداز ہوگا, نرمی والا, پیار والا, محبت والا, تو ایک نہ ایک دن انشاءاللہ اپنی بات پر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جب توفیق ملے گی تو اپنے آپ پر, اپنے رویے پر سوچنے پر مجبور ہوگا, اور جب سوچنے پر مجبور ہوگا اور خود سے دل کے اندر سے ایک بات پیدا ہوگی تو وہ انشاءاللہ ایک ایسا پازیٹیو چینج لائے گی جو با اثر بھی ہوگا اور دیر پا قائم بھی رہے گا. بعض کا دیکھا ہے, محروز بھائی مشاہدہ ہے کہ ایک بندہ جو ڈھیٹ بنا ہوا ہے, جو نہیں سمجھ رہا, اب اس کو اس کی تادیب کے لیے کوئی انداز یعنی اپنا بھی لیں تو بعض کا ہوتا ہے نا بندہ وہ اس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تادیبی کاروائی سے ہو کے وہ بےچارا وہ ہو جاتا ہے, لیکن اندر اس کا ویسے کا ویسے ہوتا ہے. تو بات جب تک دل سے جو ہے وہ چینجنگ نہیں آئے گی, اندر سے جب تک چینج نہیں آئے گا, اس وقت تک کما حق ہو بندہ اس نے اخلاق کا پیکر نہیں بنے گا.
آپ دیکھیں انٹرنیشنلی نا, بین الاقوامی طور پر
جی
جو مجرم ہوتے ہیں
جی,
بڑے بڑے جرم کرتے ہیں, انہیں قید کیا جاتا ہے تو جیلوں کا اسٹینڈرڈ تبدیل کیا گیا,
واہ,
ان کا معیار, ان کا انداز تربیت تبدیل کیا گیا ہے.
صحیح,
ایک وقت تھا جب جیلوں میں ڈنڈا ہی چلتا تھا, پوری دنیا کی بات عرض کر رہا ہوں میں آپ سے, کہ جو جیل میں آ گیا اب اس کے لیے ڈنڈا ہے. لیکن اس کا منفی اثر کیا پڑا کہ پہلے تو وہ ڈنڈوں سے ڈرے, ایک دو تین چار ڈنڈوں سے ڈرے, لیکن جب انہوں نے ایک دفعہ مار کھا لی, جب ایک طرف ایک دفعہ سختی بھگت لی, گویا کہ وہ اس کے بھی عادی ہوتے چلے گئے.
چور بن کے آ رہا ہے, ڈاکو بن کے جا رہا ہے,
ہاں جی, وہ اور بڑا مجرم بن کے جا رہا ہے. تو اب جو ہے اس کو تبدیل کیا گیا ہے, اب نرمی تربیت اور ذہنی تربیت بالخصوص جو ہے اس کو شامل کیا گیا ہے, اور اس کے پازیٹو پوری دنیا میں نتائج دیکھنے میں آ رہے ہیں. تو دعوت اسلامی کو جیلوں میں مدنی کام کرنے کی باقاعدہ نہ صرف اجازت ہے بلکہ ترغیب ہے. خوش ہوتے ہیں جیل کے جو حکام ہیں ہمارے پاکستان کے اور دیگر ممالک کے بھی, بات کا علم میں آیا کہ وہاں پہ جیلوں میں کام ہو رہا ہے الحمدللہ, مدرسۃ المدینہ بالغان لگ رہے ہیں, یہاں تک کہ جامعت المدینہ درس نظامی کے بھی درجے پڑھائے جا رہے ہیں. تو یہ ایک مثبت تبدیلی کیسے آ رہی ہے, وہی کہ ہے تو مجرم لیکن اسے نرمی سے سمجھایا گیا. اور ایک پہلو میں یہاں پہ واضح کر دوں کہ ہم نے یہ کہا کہ درگزر کریں اور اسے نرمی سے ہی سمجھائیں, میٹھے لہجے ہی میں سمجھائیں, لیکن آپ یہ فرما دیتے کہ ایک شخص ہے ہی ڈھیٹ, تو اگر شریعت اجازت دیتی ہے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اس سے علیحدگی اور اس سے چھٹکارا ممکن ہے تو پھر اس کو اختیار کر لیا جائے. یہ اس سینریو میں بات کر رہا ہوں کہ بعض اوقات تعلق قائم رکھنے میں مزید پیچیدگیاں اور مزید برائیاں پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے, تو شریعت اجازت دیتی ہے تو ایسا کر لیا جائے, ورنہ ہرگز اس گفتگو کو ایسا نہ بنا لیا جائے ٹھیک ہے جی مدنی چینل پہ سنا تھا اب تو تعلق ہی ختم کر دیتے ہیں, تو یہ عام حالات میں نہیں.
بالکل شرعی رہنمائی لیں
جی
اس پر. بہرحال تعلق تو ہمیں قطع کرنا نہیں ہے, توڑنا نہیں ہے, جب تک شریعت منع نہ کرے
جی.
جب شریعت منع کرے گی تو پھر تعلق رکھنا نہیں ہے,
سبحان اللہ.
اور جب شریعت روکے گی نہیں تو ہمیں تعلق ختم نہیں کرنا, ٹھیک ہے نا, جوڑے رکھنا ہے اس کو. لا یدخل الجنۃ قطات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تعلق توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. ہمیں توڑنے والا نہیں, ہمیں جوڑنے والا بننا ہے. مدنی پورے انشاءاللہ جاری و ساری رہیں گے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس نے اخلاق کا پیکر بنائے. یہاں ہمارے مدنی گلدستہ شامل کرتے ہیں سبق آموز سچی حکایات.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله
سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جمعہ کے روز مجھ پر درود کی کثرت کرو، کیونکہ جو ایسا کرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا، حشر میں ہوگی شفاعت رسول انام کی، حشر میں ہوگی شفاعت رسول انام کی، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے سبق آموز سچی کہانیاں اس کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں ہم مختلف سچے واقعات کو، اسلامی کہانیوں کو، حکایات کو، مختلف روایات میں، احادیث مبارکہ میں بھی کئی واقعات بیان ہوئے، قرآن پاک میں کئی واقعات بیان ہوئے، ایسے سچے واقعات کو یہاں ذکر کرتے ہیں جو مدنی منوں کے ساتھ ساتھ بڑوں کے لیے بھی بہت ہی زیادہ نصیحت اور سبق پر مبنی سچی حکایات اور واقعات ہوتے ہیں۔ اور آج میں آپ سب کو کئی سو سال بلکہ کئی ہزار سال پیچھے کہ ایک بڑے ہی سبق آموز اور ایمان افروز واقعے کی طرف لے کر چلیں۔ ایک عظیم ماں اور اس کے عظیم بیٹوں کی ایک انتہائی ایمان افروز حکایت، حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس پتھر توڑنے والے کچھ مزدور آئے، بڑی محنت کرتے تھے پتھر توڑنے والے۔ انہوں نے حضرت وہب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ جتنی ہم پر مصیبتیں آتی ہیں کیا ہم سے پہلے لوگوں پر بھی ایسی کوئی مصیبت آتی تھی؟ حضرت وہب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر تم اپنی مصیبتوں اور اپنے سے سابقہ لوگوں کی مصیبتوں کا موازنہ کرو تو تمہیں ان کی مصیبتوں کے سامنے اپنی مصیبتیں ایسے محسوس ہوں گی جیسے آگ کے سامنے دھواں، یعنی ان کی مصیبتیں آگ اور تمہاری مصیبتیں دھوئے کی طرح ہیں۔ پھر حضرت وہب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک عورت جس کا نام سارا تھا، اس کے سات بیٹے تھے۔ اب جس ملک میں وہ رہتی تھی وہاں کا بادشاہ بڑا ظالم تھا، وہ لوگوں پر بہت ظلم کرتا تھا، لوگوں کو زبردستی خنزیر کا گوشت کھلاتا، جو انکار کرتا اسے قتل کروا دیتا۔ چنانچہ اس عورت کو بھی اس کے بیٹوں سمیت بادشاہ کے سامنے لایا تھا۔ اس ظالم بادشاہ نے سب سے پہلے اس کے سب سے بڑے بیٹے کو بلایا اور حکم دیا
یہ خنزیر کا گوشت کھاؤ.
یہ خنزیر کیا ہوتا ہے؟
یہ خنزیر جو ہے نا اس سور کو کہتے ہیں پگ. یعنی قرآن پاک میں جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالی نے تم پر اس کا گوشت حرام کیا ہے, لحم الخنزیر, یہ عربی میں سور کو خنزیر کہتے ہیں, اس کا گوشت کھانا حرام ہے, یعنی بہت یہ گندا اور بہت ہی ناپاک جانور. اب وہ جو ظالم بادشاہ تھا اس نے بڑے بیٹے سے کہا کہ تم خنزیر کا گوشت کھاؤ. اس نیک لڑکے نے جواب دیا کہ میں اللہ کی حرام کی گئی چیز کو ہرگز نہیں کھاؤں گا. بادشاہ نے جب یہ سنا تو حکم دیا کہ اسے سخت ترین سزا دی جائے.
بادشاہ اس بڑے لڑکے سے ناراض ہوا تو اس نے اس کو سزا کیا سزا دی؟
بادشاہ نے جلاد کو حکم دیا کہ اس کے جسم کے ایک ایک عضو کو کاٹ دو. ہاتھ کاٹ دیے, پیر کاٹ دیے, گلا کاٹا, جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور اسے شہید کیا. پھر ظالم بادشاہ نے اس سے چھوٹے لڑکے کو بلایا, سب سے بڑے سے جو چھوٹا تھا, اس کے سامنے بھی خنزیر کا گوشت رکھتے ہوئے کہا اسے کھاؤ.
وہ چھوٹے بیٹے نے اپنے بڑے بھائی کو خون اور ٹکڑے دیکھ کے اس نے ڈر کے خنزیر کا گوشت کھا لیا.
نہیں, وہ بھی نیک تھا. جب اس نے ظالم بادشاہ جو لوگوں کو گناہ کرواتا تھا اور بڑا ظالم تھا, اب اس نے جب چھوٹے بھائی کو گوشت کھانے کا حکم دیا خنزیر کا, اس نے بھی جرأت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا میں اللہ کی حرام کی گئی اشیاء ہرگز نہیں کھاؤں گا. یہ سن کر ظالم بادشاہ آگ بگولا ہو گیا, یعنی بہت غصے میں آ گیا. اس نے غصے میں آ کر اب اس چھوٹے لڑکے کو بھی سزا دینے کا فیصلہ کر لیا.
بڑے بھائی کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے, چھوٹے بھائی کو کیا سزا دی گئی؟
اب بادشاہ چونکہ بہت زیادہ غصے میں آ گیا تھا کہ اب ان کے سامنے ان کے بڑے بھائی کو جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے شہید کیا ہے, بادشاہ کو یہ تھا کہ اس کی یہ جو وہ حالت دیکھ کر یہ ڈر جائیں گے اور میرا کہنا مان لیں گے, گناہ کریں گے. لیکن اب جب یہ چھوٹا بھائی بھی نہیں مانا تو بادشاہ نے غصے میں آ کر حکم دیا کہ ایک تانبے کی دیگ میں تیل ڈال کر اسے آگ پر رکھ. چنانچہ ایسا ہی کیا گیا. جب تیل خوب گرم ہو گیا تو اس نوجوان مجاہد کو تیل میں پھینک دیا گیا. اس طرح یہ دوسرا بھائی بھی شہید ہو گیا. پھر بادشاہ نے اس سے چھوٹا جو تھا اس کو بلایا اور کہا یہ خنزیر کا گوشت کھاؤ.
جب بادشاہ نے تیسرے بھائی سے کہا کہ یہ خنزیر کا گوشت کھاؤ تو اس نے کیا جواب دیا؟
اس نے بادشاہ سے کہا تو ذلیل اور کمزور ہے, تو اللہ عز و جل کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں, تو مجھے اللہ کے حکم کے خلاف کسی بات پر ہرگز آمادہ نہیں کر سکتا, جو تیرے جی میں آئے کر لے, لیکن میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا. تو جو سزا دینا چاہتا دے, میں اللہ کی حرام کردہ اشیاء نہیں کھاؤں گا. بادشاہ یہ سن کر ہنسنے لگا اور لوگوں سے کہنے لگا کیا تم جانتے ہو کہ اس نے مجھے گالی کیوں دی؟ اس نے یہ سوچ کر مجھے گالی دی ہے کہ میں گالی سن کر تیش میں آ جاؤں گا اور غصے میں آ کر اس کو فوراً قتل کر دوں گا، اس طرح یہ آسانی سے موت کے گھاٹ اتر جائے گا، لیکن میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔ پھر اس ظالم بادشاہ نے ایک عجیب و غریب سزا دینے کا حکم سنا دیا۔
پہلے بھائیوں کو مختلف سزائیں دے کے قتل کر دیا گیا، اب اس بھائی کو کیا عجیب و غریب قسم کی جو سزا دی گئی وہ کیا تھی؟
رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اس ظالم بادشاہ کے حکم پر پہلے اس نوجوان کی گردن کی کھال کاٹی گئی، صرف کھال یہ کاٹی گئی، پھر اس کے سر اور چہرے کی کھال اتار لی گئی، زندہ اس نوجوان کے گردن کی کھال اتاری، چہرے کی کھال اتاری، سر کی کھال اتاری، اور اس طرح اسے زخم لگا لگا کے انہوں نے شہید کر دیا۔ بادشاہ نے اسی طرح مختلف ظالمانہ انداز میں باقی بھائیوں کو بھی شہید کروا دیا۔
کسی بھی لڑکے نے اس ظالم بادشاہ کا کہنا نہیں مانا؟
جی، کیسے وہ اللہ تعالی کے فرما بردار تھے کہ ان ساتوں بھائیوں نے جام شہادت تو نوش کر لیا، بہت زیادہ اذیتیں اور تکلیفیں دے دے کر ان کو شہید کر دیا گیا، لیکن انہوں نے اللہ تعالی کی نافرمانی نہیں کی، اس ظالم بادشاہ کا کہنا نہیں مانا، اللہ تعالی کی رضا پر راضی۔ اچھا، سات بھائی تھے، چھ کو ابھی شہید کیا تھا، ایک چھوٹا لڑکا بچا، اب کیا ہو؟ اب آپ بھی سوچ رہے ہوں گے، اب بادشاہ تو تھا غصے میں، اب چھ لڑکوں کو اس نے ایک ایک کر کے شہید کر دیا، چھ کے چھ بھائی شہید ہو گئے، ایک چھوٹا جو ہے وہ بھائی بچا۔ بادشاہ نے اس کی والدہ کو بلایا اور کہا میں تیرا بھی یہی حشر کروں گا، اگر تو اپنی اور اپنے اس بیٹے کی سلامتی چاہتی ہے تو اسے تنہائی میں لے جا کر سمجھا، اگر یہ ایک لقمہ کھانے پر بھی راضی ہو گیا، یعنی حرام کا، وہ خنزیر کا ایک لقمہ بھی اس نے کھا لیا، تو میں تم دونوں کو چھوڑ دوں گا، پھر تم من پسند زندگی گزارنا۔ اب وہ جو عورت تھی اس کا نام حضرت وہب نے سارا بتایا تھا، اب وہ اپنے بیٹے کو تنہائی میں لے اور کہا کہ اے میرے لخت جگر، کیا تو جانتا ہے کہ تیرے بھائیوں میں سے ہر ایک پر میرا حق ہے اور تجھ پر میرے دو حق ہیں، وہ اس طرح کہ میں نے تیرے بھائیوں کو دو دو سال دودھ پلایا تھا، تیری پیدائش سے چند دن پہلے تیرے والد کا انتقال ہو گیا تھا، پھر جب تیری ولادت ہوئی تو بہت زیادہ کمزور تھا، مجھے تجھ پر بہت ترس آیا اور میں نے تیری کمزوری اور تجھ سے اپنی شدید محبت کی وجہ سے تجھے چار سال دودھ پلایا۔
کیا اب بھی کی عورت اپنی اولاد کو چار سال تک دودھ پلا سکتی ہے؟
نہیں، ہماری شریعت مطہرہ میں دو سال تک دودھ پلانے کی اجازت ہے، دو سال تک صرف ماں اپنے بچے کو، لڑکا ہو لڑکی ہو، دو سال تک دودھ پلانے کی اجازت ہے۔ تو یہ چونکہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے تو پہلے کی شریعتوں میں کچھ مسائل الگ بھی تھے۔ اب وہ اس خاتون نے، سارا نے اپنے اس لڑکے سے کہا کہ میں تجھے اللہ عز و جل اور اس احسان کا واسطہ دے کر کہتی ہوں جو میں نے تجھ پر کیا، کہ تو ہرگز اس چیز کو نہ کھانا جسے اللہ رب العزت نے حرام کیا ہے، اور بروز قیامت اپنے بھائیوں سے اس حال میں نہ ملنا کہ تو ان میں سے نہ ہو۔ جب سعادت مند بیٹے نے اپنی ماں کی باتیں سنی تو اس نے کہا، میں تو ڈر رہا تھا کہ شاید آپ مجھے خنزیر کا گوشت کھانے پر ابھاریں گی، میں تو ڈر رہا تھا کہ 6 بیٹے آپ کی آنکھوں کے سامنے شہید کر دیے گئے، تو مجھے یہ ڈر تھا کہ آپ ڈر گئی ہوں گی اور آپ مجھے اکیلے میں مجھے منت کریں گی کہ بیٹا گوشت کھا لو حرام کا تاکہ تمہاری جان بچ جائے۔ تو اس نے کہا کہ میں تو ڈر رہا تھا کہ آپ مجھے اس حرام گوشت کھانے پر ابھاریں گی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے تم جیسی عظیم نیک ماں عطا کی۔ پھر وہ عورت اپنے بیٹے کو لے کر بادشاہ کے پاس آئی اور کہا، یہ لو، یہ اب وہی کرے گا جو میں نے اس سے کہہ دیا۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا کہ میری بات مانی گی، اب ضد آئی ہوئی تھی نا اس کو بھی، تیش تھا، غصہ تھا، ضد تھی کہ میں نے کسی نہ کسی طرح اس کو گوشت کھلانا ہے حرام کا۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا اور اس کی طرف خنزیر کا گوشت بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو، اس میں سے کچھ کھا لو۔ یہ سن کر بہادر نوجوان نے جواب دیا، خدا کی قسم میں ہرگز اس چیز کو نہیں کھاؤں گا جسے اللہ نے حرام کیا ہے۔ بادشاہ کو یہ سن کر بہت غصہ آیا، چنانچہ اس ظالم نے اس سب سے چھوٹے لڑکے کو بھی شہید کروا دیا۔ پھر بادشاہ نے اس عظیم عورت سے کہا، میرا خیال ہے کہ مجھے تیرے ساتھ بھی وہی سلوک کرنا پڑے گا جو تیرے بیٹوں کے ساتھ کیا ہے، اے بڑھیا تیری ہلاکت ہو، تو صرف ایک لقمہ حرام کا کھا لے، میں تجھے منہ مانگا انعام دوں گا، جو تو کہے گی وہ کروں گا، ایک لقمہ کھا لے، صرف ایک لقمہ کھا لے، جو انعام مانگے گی انعام بھی ملے گا، جو تو کہے گی تجھے دے دوں گا، پھر عیش و عشرت کی زندگی گزار لا۔
ماں نے اپنا کیا فیصلہ کیا؟
اب اس کے سامنے ایک طرف تو موت نظر آ رہی تھی اور دوسری طرف بادشاہ کہہ رہا تھا ایک لقمہ خنزیر کا کھا لے گوشت کا، پھر میں تجھے مال بھی دوں گا، عیش و عشرت سے رہنا، جو مانگے گی دے دوں گا۔ لیکن پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس عظیم ماں نے جواب دیا، اے ظالم، تو نے میرے بچوں کو میرے سامنے مار ڈالا اور اب تو یہ چاہتا ہے کہ میں تیرے کہنے پر اللہ عز و جل کی نافرمانی بھی کروں؟ اپنے بچوں کی موت کے بعد مجھے زندگی سے کوئی سروکار نہیں، خدا عز و جل کی قسم تو جو کچھ کر سکتا ہے کر لے، میں کبھی اللہ عز و جل کی حرام کردہ شے نہیں کھاؤں گی۔ یہ سن کر اس صفاق اور ظالم بادشاہ نے اس عظیم ماں کو بھی شہید کروا دیا۔ اس طرح اس عظیم ماں کی روح بھی اپنے عظیم بیٹوں سے جا ملی۔
اس حکایت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کیا درس ملتا ہے؟
اس حکایت سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالی کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، کتنی بھی تکلیف آ جائے، کوئی بھی مشکل آ جائے، اپنے رب عز و جل کی نافرمانی نہ کریں۔ حدیث پاک ہے، اللہ کی نافرمانی میں کسی بھی مخلوق کی فرما برداری جائز نہیں ہو، اللہ تعالی کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، حرام سے بچنا چاہیے۔ اللہ کی نافرمانی کا موقع ملے بھی تو اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ اب ان لڑکوں کو صرف ایک لقمہ حرام کا کھانے کا کہا جا رہا ہے، لیکن کیونکہ اللہ نے اس چیز کو حرام کیا ہوا ہے، انہوں نے جان تو دے دی مگر اس ظالم بادشاہ کا کہنا نہیں، اپنے رب کی نافرمانی نہیں. تو ہمیں بھی کبھی بھی اپنے رب کی ناراضی والا کام نہیں کرنا چاہیے، نہ حرام کھائیں، نہ حرام دیکھیں، نہ حرام سنیں. گانے سننا، موسیقی سننا یہ حرام ہے، منع. گالیاں بکنا، گندی باتیں کرنا یہ منع. فلمیں دیکھنا اور گناہوں بھرے چینل دیکھنا یہ منع. اب چینل دیکھنا تو مدنی چینل دیکھیں، اس میں نہ عورت ہے، نہ کوئی دنیا کی جو وہ موسیقی ہے، نہ کوئی ساز ہے، نہ کوئی گناہ کی چیز ہی نہیں. حرام سے بچیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت میں عزتیں عطا کریں. پھر کچھ عرصے کے بعد وہ ظالم بادشاہ جو تھا وہ بھی سسک سسک کر مر گیا، اور یہ ساتوں بھائی اور ان کی عظیم ماں یہ شہید ہو گئے. شہید تو زندہ ہوتے ہیں، شہید کو تو بڑا بلند رتبہ عطا کیا جاتا ہے، لیکن وہ ظالم بادشاہ یہ ذلت کی موت مارا گیا، اور آخر کار اس کا انجام آگ. ہمیں اس سبق آموز سچی کہانی سے ان عظیم بیٹوں کی عظیم قربانی سے یہ ذہن بنانا ہے کہ ہم نے کبھی بھی اپنے اللہ عز و جل کی نافرمانی کا کام نہیں کرنا. اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچائے، حرام سے بچائے، اور ہر طرح کی آزمائشوں سے اللہ تعالی ہمیں بچا کے رکھے. مدنی چینل دیکھتے رہیں، انشاءاللہ سوزل ایسی ہی بے شمار سبق آموز سچی کہانیاں بھی ملتی رہیں گی، علم دین کے موقع بھی ملتے رہیں گے، سنتوں پر عمل کا ذہن بھی بنتا رہے گا، اور گناہوں سے بچنے کا ذہن بھی بنتا رہے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
مرحبا، ماشاءاللہ آپ نے مدنی گلدستہ دیکھا. اللہ تعالی ہمیں واقعات سے سبق سیکھنے کی توفیق رفیق رحمت فرمائے، اور جو سیکھیں ان کو اپنی ذات پر اللہ تعالی ہمیں نافذ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. کچھ میسیجز جو ہیں ان کو شامل کیے لیتے ہیں. باب المدینہ سے غلام یاسین بھائی کا میسیج ہے، سسٹر کی اپریسیشن ہے، جزاک اللہ فور اپریسیشن، کلام کی فرمائش بھی ہے. مرحبا، مجھے سلمان بھائی مجھے نعت کی گزارش کرنی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ یہ والا کلام سنا دیں. ٹھیک ہے جی، مرحبا. ایک اور میسج ہے، یہ کہہ رہے ہیں جناب آپ کا سلسلہ ماشاءاللہ مرحبا، اللہ پاک اور برکتیں عطا فرمائے، کلام سنا دیں. کلام ہے جی وہ سوئے لالا دار پھرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ایک اور کلام کی فرمائش ہے، تنم فرسودہ جام پارا یہ کلام سنا دیں، اوکاڑا سے یہ میسج ہے. ٹھیک ہے جی، مرحبا جی. امام سب کچھ کلام شامل کریں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
وہ سوئے لالا دار
گلی
پج مردہ
تبارک و تعالی حضرت سیدنا امام جامی علیہ رحمہ کے صدقے میں ہمیں بھی وہ سوز وہ گداز وہ حضور سے وارستگی عطا فرمائے جو اللہ تعالی نے انہیں عطا فرمائی تھی. عدنان بھائی سالوں بیت گئے اس کلام کو گزرے ہوئے, سمجھ میں آئے یا نہ آئے, اس کلام کے اندر ایک اپنا سوز ہے, ایک اپنا ذوق ہے, کیا فرماتے ہیں آپ؟
یہ یقیناً ان کی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور ان کا اخلاص شامل ہے اس کے اندر. ہم نے آپ نے بھی بارہا دیکھا ہوگا ایسے لوگ جو جن کو فارسی سے مطلب بالکل کوئی سروکار ہی نہیں ہے, لیکن کلام سن کر بے ساختہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ نکل پڑتے ہیں. یہ حضرت علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے اور آپ کا اخلاص ہے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے کلام کے اندر ایسی تاثیر رکھی ہے.
سبحان اللہ. مدنی پھول جاری و ساری ہیں, حسن اخلاق کی برکات اور اس کے ثمرات کے حوالے سے آج گفتگو ہو رہی ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین, اس میں نرمی کے حوالے سے بھی ہمارے مبلغین نے مدنی پھول عطا فرمائے ہیں, مزید آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟
حسن اخلاق میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے کسی کی اصلاح کرنی ہے
جی
تو اس کی اصلاح کیجئے, اسے شرمندہ نہ کیجئے.
واہ.
یعنی جس شخص میں کوئی غلطی کمی کوتاہی آپ دیکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ اس سے نکل جائے, یہ عادت اس سے دور ہو جائے, تو اس کی اصلاح کیجئے, شرمندہ نہ کیجئے. اس پر ایک واقعہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے نقل فرمایا ہے, وہ آپ کی گوش گزار کرتا ہوں. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ایک بار ایک مقام پر جمع تھے دریائے فرات کے کنارے, تو ایک بڑی عمر کا شخص جو ہے بوڑھا دیہاتی آدمی وہ وضو کر رہا تھا. آپ دونوں نوجوان تھے, دیکھا اس نے وضو کے دوران جو ہے وہ کچھ سنتیں اور کچھ آداب جو ہے وہ چھوڑ دیے. اس کے بعد نماز پڑھی, اس کا انداز اسی طرح کا تھا کہ بعض چیزیں اس نے ترک کر دیں. آپ دونوں نے دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ اب اس کی اصلاح کا انداز دیکھیے, ہمارے بزرگوں کا, ہمارے اسلاف رحمہ اللہ الکریم کا. فرمایا کہ آپ عمر رسیدہ ہیں, ہم آپ کے سامنے وضو کرتے ہیں, اگر آپ کوئی غلطی پائیں تو ہماری اصلاح کر دیجئے گا. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے دین سیکھنے والے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے,
حضور کی بارگاہ کے فیض یافتہ, تربیت
یافتہ, تو انہوں نے وضو کیا اور پھر جو ہے نماز پڑھی. تو اب وہ جو عمر رسیدہ شخص تھا, بڑے میاں جو تھے, انہوں نے دیکھا کہ یہ معاملہ تو الٹ ہے, میں ان کی کیا غلطیاں نکالوں گا, میں تو خود جو ہے وہ ان کے, یہ چونکہ ان کی بات اس لیے جو ہے وہ معتبر تھی کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا گھرانہ ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے جو ہے وہ فیض حاصل کرنے والے ہیں.
گھرانے کی نظر ابھی ہاتھوں ہاتھ ہی وہ شیر ہو جانا چاہیے.
سبحان اللہ,
کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. واہ, کیا بات رضا اس
تو وہ جو بڑے میاں تھے, بڑی عمر کے جو بزرگ تھے, انہوں نے اپنی غلطیوں کی اصلاح کی, اپنا وضو بھی درست کر لیا, نماز بھی درست کر لی. یہ کسی کی غلطی کو درست کرنے کا شرمندہ نہیں کیا, بلکہ مقصود یہ تھا کہ یہ ان کی غلطی درست ہو جائے. اور انہوں نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ طریقہ اختیار کیا کہ ان کی اصلاح بھی ہو گئی اور شرمندگی سے بھی بچ گئے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب بھی کسی کی اصلاح کرنا چاہیں, اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی موجود ہے, تو ایسا انداز اختیار کریں, اس کو شرمندہ نہ کر دیں, بلکہ اس کے ساتھ خیر خواہانہ انداز ہو کہ یہ میرا خیر خواہ ہے, میری بہتری چاہتا ہے, اور سامنے والا جو ہے اس اصلاح کو قبول کر لے, ایسا انداز ہونا چاہیے.
محروز بھائی, یہاں آپ سے بھی مدنی پھول میں چاہوں گا. بعض وقت ہوتا ہے بچے گھر میں پرابلمز کرتے ہیں, بچے بچے ہی ہوتے ہیں. مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے, کسی کی شیئر کردہ بات ہے, کسی نے شاید اپنا بیان کیا کہ ایک پارٹی جیسے گھروں میں ہوتی ہے, گیٹ ٹوگیدر, ایک گیٹ ٹوگیدر تھا ایک گھر میں. اب چائے بھی ہے اس میں, سموسے بھی ہیں اور کھانے بھی ہیں, پکوان بھی ہیں, بہت کچھ ہے. ایک بچے نے کپ پکڑا اور کافی بڑا مگ, ایک تو کپ ہوتا ہے نا, جیسے یہ کپ رکھا ہوا ہے, تو وہ مگ تھا, مگ آپ سمجھ رہے بڑا ہی ہوتا ہے. تو اس نے چائے کا بھرا, بچہ پی گیا ایک. اچھا, اب اس نے پھر دوسرا بھرا تو وہاں ایک بندہ کھڑا تھا, اس نے کہا اے پشوا, چاہ پی بھی ہونا پیا. یعنی اب دیکھیں, اس بچے کو پشو بھی بولا اور ساتھ میں اس کو اس طرح سے بھی چائے بھی پیتے جا رہے ہو, یہ بات بھی اس کو کہی. یعنی سامنے والا سمجھانا یہ چاہ رہا تھا کہ چائے جو ہے تھوڑی تمہیں پینی چاہیے. آپ کیا ارشاد فرمائیں گے اس انداز پر, اس رویے پر, اور پھر یہ انداز, یہ رویہ اس بچے کی نفسیات پر کیا اثر جو ہے وہ چھوڑے گا, اس حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائیں.
بچوں کی جو تربیت ہے نا, اس کا تو بنیادی پہلو ہی نفسیات سے تعلق رکھتا ہے. کیونکہ بچوں کو آپ دلائل کے ساتھ کوئی بات نہیں سمجھا سکتے, بہت مشکل ہوتا ہے. اور ان کی جو عقل و فہم ہوتا ہے, ظاہر سی بات ہے جیسے جیسے ان کی جسمانی ساخت بڑھتی ہے, ایسے ایسے ان کا عقل و فہم جو ہوتا ہے وہ بھی بڑھتا ہے. ان کا عقل و فہم بچپن میں ظاہر سی بات ہے بہت ہی مائنر پوزیشن پر ہوتا ہے, بہت ہی جیسے وہ گھٹنوں چل رہے ہوتے ہیں تو اسی پوزیشن پر ان کا عقل و شعور بھی ہوتا ہے. تو نفسیاتی طور پہ کہا جاتا ہے کہ بچوں کو اگر بالکل بچپن میں شروع میں ہی ایسی روک ٹوک اس منفی انداز سے سمجھایا جائے تو ساری زندگی, کہتے ہیں اس کے بال سفید ہو جائیں گے لیکن اس کا وہ نفسیاتی اثر جو ہے وہ زائل نہیں ہوگا. یہ جو انداز ہے اس کے منفی اثرات ساری زندگی باقی رہتے ہیں, یہاں تک کہ بعض اوقات بندہ بڑا ہو جاتا ہے, نوجوانی کی دہلیز سے پہنچ جاتا ہے, بلکہ پختہ عمر کو پہنچ جاتا ہے, لیکن وہ بچپن کا جو سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہوتا ہے اس کی زندگی پہ باقی رہتا ہے.
ویسے میرا نہیں خیال مہروز بھائی, وہ بچہ سمجھدار بچہ جس کو ایک بڑے گیٹ ٹوگیدر کے اندر جہاں رشتہ دار عزیز موجود ہیں, وہ لفظ پشوا کبھی اس کو بھولے گا ساری زندگی. وہ پشو اس کو یاد رہے گا کہ فلاں جو ہے وہ انکل نے مجھے فلاں بات پہ یہ پشو بولا.
دیکھیں یہ اس کو تو وہ نہیں بھولے گا, لیکن اگر ہم بھی اپنی زندگیوں میں دیکھیں نا تو بچپن کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ نہیں بھولتے.
ایسی بات,
یعنی ایسا ہوتا ہے بس اوقات بچپن میں مساجد میں ہم نے دیکھا ہے. سلمان بھائی آپ کو بھی تجربہ ہوگا, امیر علیہ سنت نے اس کو باقاعدہ بیان فرمایا, مدنی چینل پہ اس کا مدنی خاکہ بھی چلا کہ بچوں کو مدنی منوں کو اچھے انداز پہ سمجھایا جائے. اب دیکھیے ہوتا کیا ہے, لوگ کہتے ہیں جناب یہ کرتا ہی ایسی حرکت ہے. ارے حضرت صاحب, جب آپ چھوٹے تھے, جب آپ بچے تھے, آپ کیا کرتے تھے؟ تب آپ بھی یہی کیا کرتے تھے. بچے تقریباً پوری دنیا کے بچے دیکھیں, ان کے رنگوں میں فرق ہو سکتا ہے, ان کے قد کاٹ میں فرق ہو سکتا ہے, لیکن ان کی شرارتوں میں فرق نہیں ہوتا, ان کے کھیل کود کے انداز میں فرق نہیں ہوتا. تو بچے کا کام ہی وہ ہوتا ہے, آپ کیا کر رہے ہیں دیکھنا تو یہ ہے. تو اب مساجد میں کیا ہوتا ہے, بچے آتے ہیں تو شور شرابہ کرتے ہیں,
گھروں میں جو اجتماعی ذکر و نعت ہوتے ہیں,
اجتماعی ذکر و نعت ہوتا ہے اس میں بھی انہیں گویا کہ شور و شرابہ کرنے کا اور تفریح کرنے کا اور آگے پیچھے بھاگنے کا یہ موقع مل جاتا ہے. اس میں ہمیں اپنی ذمہ داری کو اگنور نہیں کرنا چاہیے کہ جب ہم ایک تو چھوٹا, بہت ہی چھوٹا بچہ ہے تو اسے تو مسجد میں لانے کی اجازت نہیں ہوگی, ایک معقول عمر پہ آ کے اجازت ملے گی. سمجھدار بچہ ہو جو مسجد کا ادب و تقدس اور بالخصوص نجاست سے بچا سکے مسجد کو, تو اس کو ہم لے کر آتے ہیں تو لانے کے بعد ہم بری ذمہ نہیں ہے جناب, اس کو ہم اپنے ہاتھ میں ہاتھ رکھیں, اپنے ساتھ رکھیں, اسی طریقے سے محفل میں رکھیں, اور پھر اس کی ذہنی نشو و نما جس حد کو پہنچی ہے اس کے مطابق اس کی تربیت کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل جسے کہا گیا نا کہ یہ تربیت جو ہوگی یہ ایسی ہوگی گویا کہ پتھر پہ لکیر.
واہ,
نقش کل حجر کہا گیا اسے, کہ ایسی ہوگی کہ گویا کہ پتھر پر لکیر اور یہ ساری زندگی باقی رہے گی, ورنہ وہی وہ منفی جو اس کا تاثر ہے وہ پڑے گا. اور ہماری گفتگو کیونکہ یہ ہو رہی ہے کہ حسن اخلاق اور اچھی باتیں کیسے اپنائی جائیں, تو سلمان بھائی اس کا بہت ہی پیارا نسخہ ایک یہ دیا, ہمارے اللہ تعالیٰ خوب رحمت نازل فرمائے رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری نے, کہ جب کبھی آپ اس طریقے سے سوچیں تو ایک لسٹ بنائیں, ایک لسٹ بنائیں کہ جناب میں سامنے والے سے کیا کیا امیدیں رکھتا ہوں, کیا کیا توقعات رکھتا ہوں, میں کیا کیا خوبی اس میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو ایک لسٹ بنا لیجئے. اب جب آپ لسٹ بنائیں گے, مثال کے طور پہ جناب میں گیا ہوں دکاندار کے پاس تو میں چاہوں گا یہ مجھ سے سچ بولے, سستا سودا دے, اچھا سودا دے, دیانت داری کے ساتھ دے, مسکرا کر بات کرے اور مجھے ترجیحی بنیادوں پر میرا کام نمٹائے. اسی طریقے سے جب آپ گھر میں آتے ہیں تو گھر والوں سے کیا توقعات رکھتے ہیں, اب اس کی لسٹ بنا لیں. آپ آفس جاتے ہیں تو اپنے باس سے, اپنے ماتحت سے, اپنے کلیگ سے کیا توقعات رکھتے ہیں, اس کی ایک لسٹ بنائیں. اب یہ جب ایک لسٹ بنائیں گے تو اچھی خاصی لمبی چوڑی لسٹ بن جائے گی, اور پھر آپ یہ چیک کرنا شروع کریں کہ جناب دوسروں میں جن خوبیوں کو میں دیکھنا چاہتا ہوں آیا وہ مجھ میں ہیں یا نہیں ہیں, اور اگر نہیں بھی ہیں تو میں انہیں اپنانے کے لیے کیا صحیح کر رہا ہوں. مثال کے طور پر ہر شخص چاہتا ہے جناب مجھ سے سچ بولا جائے,
میں نہ سچ بولوں
تو اللہ کے بندے دوسرے جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان سے سچ بولو.
صحیح,
آپ یہ چاہتے ہیں دکاندار آپ کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ پیش آئے تو دوسرے چاہتے ہیں آپ بھی ان کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ پیش آؤ. آپ چاہتے ہیں میرے ساتھ کوئی اکڑ پھونک کر کے بات نہ کرے تو دوسرے بھی یہی توقع رکھتے ہیں کہ علی جناب بھی جو ہے اس کے ساتھ اکڑ پھونک کر کے بات نہ کریں. تو یہ ایک لسٹ بنا لیں گے تو انشاءاللہ اس سے بہت بہتری آ جائے گی.
مرحبا ارمان بھائی, ماشاء اللہ خوب سندر کتھا ہوتا ہے اخانے ভালো ব্যবহারের ব্যাপারে নিয়ে. তো আমি কিছু এর মধ্যে কিছু আলোচনা করতে চাইব যে বাস্তবে কি আমি যদি চাই যে আমার সাথে সবাই ভালো ব্যবহার করুক, আমি যদি চাই যে আমাকে সবাই সম্মান করুক, তাহলে আমার উচিত যাতে আমিও তার সাথে ভালো ব্যবহার করি. আমি যদি চাই যে আমাকে সবাই রেসপেক্ট করুক, তাহলে আমারও উচিত যাতে করে আমি অন্যের রেসপেক্ট করি, অন্যের সম্মান করি. তখনই দেখা যাবে কি আমরা একের অপরের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন আমরা করতে পারব. আর যদি আমরা এভাবে যদি না করি তাহলে আমিও টেনশনে থাকব, সেও টেনশনে থাকবে. তো মূল কথা এখানে হচ্ছে কি আমি যদি চাই কি আমাকে কেউ সম্মান করুক, মান দিক, তাহলে আমাকে মান দিতে হবে.
মারহাবা,
আমাকে সম্মান দিতে হবে. তখনই দেখা যাবে কি আমাদের মধ্যে আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা খুব ভালো হয়ে যাবে. ঠিক সেরূপভাবে ঘরের মধ্যেও, যেমন মনে করেন আমরা বাড়িতে যাই, বাড়িতে গিয়ে আমার স্ত্রী আছে, স্ত্রীকে ধমক দিয়ে জোর করে আমি কথা বলি, তাহলে একবার দুইবার তো শুনে নিবে, তৃতীয়বারে সে আমার কথা শুনবে না. আরে আমার স্বামী তো এমনি আছে, সে তো এভাবে আমার সাথে কথা বলে না. তো আমার যে ঘরে স্ত্রী আছে তাকেও মান দিতে হবে. আমার ছেলে আছে, সে দুষ্টামি করে, যদি আমি তাকে বারবার বকা দিই তাহলে তো ও আবার দুষ্টামি করবে. তো তাকে আমরা ভালো মতো করে আমি বুঝাবো, যদি ভালো মতো করে বুঝাই তাহলে পরক্ষণে সে আমার কথা শুনবে, আর যদি তাকে আমি বকা দিই তাহলে সে আমার পরক্ষণে আর কথা শুনবে না. তো ঠিক সেইভাবে বাইরেও আমাদেরকে এভাবে ব্যবহার করতে হবে. তো তখনই দেখা যাবে আমার চরিত্র ভালো হবে আর আমার ঘরটাও মদিনী পরিবেশের মধ্যে থেকে একটি পরিবেশ হবে.
মারহাবা, মাশাআল্লাহ. আদনান ভাই, বাজ লোক যে হতে হ্যাঁ উনকে বারে মে বলে কি আফত কা পর কালা হ্যায়, এরকম বলতে হ্যাঁ নি ইয়ে اس نے تو کوئی مطلب بات کرنی ہے تو اس نے ذلیل ہی کرنا ہے, یہ بولے گا تو شرمندہ ہی کرے گا. کیا ارشاد فرمائیں گے شرمندہ کرنے والے کے لیے, اور جس بیچارے کو بولا جا رہا ہے اس کو بھی کوئی ڈھارس دیں.
دراصل یہ انداز بھی جو ہے وہ حسن اخلاق کے خلاف ہے. ایک بزرگ رحمتہ اللہ تعالی حضرت ابو حازم,
آپ کی گفتگو مزید آگے جائے اس سے میں چاہتا ہوں ایک پہلا ایک پہلو اور بھی ایڈ کر لیں. بعض لوگوں کا ہوتا ہے وہ یعنی جب کسی کی کلاس دینی ہے پہلے اس کو پوچھیں گے ابھی کو پانی شانی پی کے آئے ہو کہ نہیں, پانی پیا, پانی پی کے آئے ہو, کیا ٹھیک ہے, کھانا وغیرہ کھایا ہے, جی کھانا بھی کھایا, اب مطلب لائن حاضر ہو جاؤ, جی کیا فرمائیں گے ان کو بھی ساتھ میں, یہ مدنی پھول عطا فرمانا.
یہ انداز جو ہے وہ غلط ہے. اب یہ انداز کس طرف مشیر ہے حضرت, اس پر ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی کا قول جو ہے وہ سناتا ہوں.
جی
حضرت سیدنا ابو حازم رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں آدمی کے بد خلق ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ کے پاس اس حالت میں جائے کہ وہ مسکرا رہے ہوں, سب جمع ہوں, لیکن یہ جیسے ہی جائے اس کو دیکھ کر سب ادھر ادھر ہو جائیں. سب منتشر ہو جائیں. اور ارشاد فرمایا ایک علامت یہ ہے کہ اس سے بلی بھاگ جائے یا کتا خوف کی وجہ سے دیوار پھانگ جائے.
اللہ
یہ فرمایا یہ بدخلقی کی علامات میں سے ہے. تو اب پہلے ہی کسی شخص کو اس قدر ڈرا دیا جائے کہ تم نے کھانا کھایا یا نہیں, یعنی یہ باتیں اس طرح مشیر ہیں کہ اب میری جو ہے نا وہ جلی کٹی سننے کے لیے تیار
ہو جاؤ,
اپنا ذہن جو ہے وہ بنا لیں آپ. تو یہ انداز اسلام یعنی اس طرح کے انداز کی جو ہے وہ پذیرائی نہیں کرتا, بلکہ آکے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا ہر مسلمان کے ساتھ, ہمیں ہر مسلمان کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے ایسے انداز کے ساتھ. وہی بات کہ جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کروں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات یہ نہیں ہے. بلکہ دراصل یہ انداز کہ کسی کو اس انداز سے بات کی جائے کہ پہلے سے اس کا ذہن یہ بنا دیا جائے, اب سامنے والے کا ذہن یہ بن چکا تم کھانا کھا کے آئے ہو, اب یہ سوچ رہا ہے کہ اب پتہ نہیں کیسی بات کرے گا کہ جو مجھے اس انداز میں اس نے مخاطب کیا ہے اور مجھے جو ہے اس کے لیے تیار کر رہا ہے کہ شاید میں اس کی جلی کٹی سن سکوں. یہ چیزیں نقصان دہ ہوا کرتی ہیں. ایک واقعہ جو ہے وہ ایک کتاب کے اندر میں نے پڑھا, ایک شخص جو ہے نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا, زہر کی نماز کا وقت تھا, اس نے دیکھا دوسرا آدمی جو ہے وہ مزدور تھا, محنت مزدوری کر رہا تھا, کھجور کے درخت کے اوپر چڑھا ہوا ہے اور وہ کھجوریں چن رہا تھا اس کے اوپر سے. اب یہ شخص نماز کے لیے جا رہا تھا, دیکھا اس کو, کہنے لگا نماز کا وقت ہو گیا ہے تمہیں پتہ نہیں, اذان نہیں سنی تم نے, نیچے اترو نماز پڑھو. اس نے کہا اچھا بھائی آتا ہوں. اب یہ تھوڑی دیر وہاں رکا, اس نے دیکھا کہ وہ تو پھر اپنے کام میں مشغول ہو گیا, کہنے لگا تمہیں سنتا نہیں ہے, نماز کا وقت ہو گیا ہے, جماعت کھڑی ہونے والی ہے اور تم میری بات کو توجہ ہی نہیں دے رہے. اس نے کہا بھائی میں اتر رہا ہوں, یعنی وہ ایک کام کے اندر مصروف تھا, اس نے کہا اس کو ختم کر کے پھر اترتا ہوں, اس کے ذہن میں یہ تھا. اب اس نے پھر دیکھا کہ یہ تو اس کے کان پہ جو تک نہیں رینگ رہی, اس نے اپنے زوم میں یہ سوچا. اب اس کا انداز بدلا, کہتا تم انسان ہو گدھے ہو, میری بات ہی نہیں سنتے, نیچے نہیں اترے نماز پڑھنے کے لیے آؤ. اب وہ پہلے اس کا انداز بھی نرم تھا کہ میں آ رہا ہوں بھائی صبر کریں, اب اس نے جب یہ سنا کہ مجھے کہہ رہا ہے گدھے نیچے اترو اور میری نماز پڑھنے کے لیے چلو میرے ساتھ, اس نے وہ جو اوزار جس سے وہ کھجوریں چن رہا تھا اور اس کے پاس تھا وہ اس نے یوں کر کے ہاتھ میں پکڑا, کہتا ٹھہرو ابھی میں تمہیں بتاتا ہوں. اب یہ اس نے کیا کیا, مسجد کی طرف دوڑ لگائی, نماز پڑھی اس نے. اب یہ دوسری نماز کے لیے واپس آ گیا. اب عصر کی نماز کا وقت ہوا, پھر وہیں سے گزرنے لگا, اس نے دیکھا وہی شخص جو ہے وہ پھر کھجوریں چن رہا ہے. اب اس کا انداز بدلا اور اب دیکھیے اس کا فائدہ کیا ہوا. اب یہ اس کے پاس آیا, دیکھا اذان ہو چکی تھی اور یہ شخص اسی طرح مصروف ہے, کہتا ہے السلام علیکم بھائی کیا حال ہے, خیریت سے ہیں؟ اس نے کہا اللہ کا بڑا کرم ہے جی ٹھیک ہوں. اس نے مسکرا کے بات کی اس سے, اب انداز بھی دوسرا ہے. تو کہنے لگا کہ فصل کو پھل کیسا آیا ہے, درختوں کو فصل اچھی ہوئی ہے؟ اس نے کہا اللہ کا بڑا کرم ہے جی, اللہ کے انہیں بڑا رزق عطا فرمایا, شاید آپ اذان سننا بھول گئے ہیں, جماعت تیار ہے, نماز کا وقت ہونے والا ہے اور آپ شاید کام کے اندر توجہ تھی اور آپ اس جانب توجہ نہ کر سکے, نیچے چیف لائیے میرے ساتھ چلیں نماز ادا کرتے ہیں. اس نے کہا یار بڑا خیر خواہ ہے میرا اور بڑے اچھے انداز میں گفتگو کر رہا ہے. وہ فوراً جو ہے اس کی باتیں سن کے نیچے اترا اور نیچے اتر کے کہنے لگا یار ایک آپ ہو جو اس انداز میں مجھ سے گفتگو کر رہے ہو, ایک وہ شخص تھا جو زہر کے وقت آیا تھا, اگر وہ مل جاتا مجھے تو میں اسے بتاتا کہ گدھا کون ہے اور انسان کون ہے. تو وہ اس کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا, یہ پہچان نہ سکا اس مطلب وہ گفتگو ہوئی ساری. تو بات یہ ہے کہ بسا اوقات یہ انداز جارحانہ کسی کے صبر کا امتحان لینا یہ نقصان دہ بھی ہو جاتا ہے. تو اسلام اس طرح کے جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اس طرح کے انداز کی پذیرائی نہیں کرتی, بلکہ ہمیں یہ چاہیے مسکرا کے اچھے انداز سے, جیسے آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ جو بندہ گفتگو کرے اس کے الفاظ ایسے ہوں ویسے پیار کے ساتھ گفتگو کرے, تو سامنے والے کو بھی وہ حق دیں آپ, وہ آپ کے گھر والے ہوں, آپ کے عزیز و اقارب ہوں, آپ کی اولاد ہو, آپ کے ماتحت ہوں, سب کے سب آپ سے. بلکہ ایک اور واقعہ اسی طرح کا, ایک شخص تھا جسے اس بات کا شکوہ تھا کہ مجھ سے کوئی آدمی بات نہیں کرتا, تھوڑی دیر بیٹھتا کسی سے ایک دو باتیں کی, اس کے بعد جو ہے وہ بوریت بھی محسوس کرتا, اٹھ کے چلا جاتا. ایک عقل مند شخص سے اس کی ملاقات ہوئی, کہنے لگا کہ لوگ مجھ سے بات ہی نہیں کرتے جی, میں مطلب بڑا میرا دن میرا وقت ایسے ہی گزرتا ہے. انہوں نے وہ جو دانا شخص تھا عقل مند آدمی تھا, وہ جان گیا کہ اس بندے کو مسئلہ کیا ہے. اس نے کہا میں تمہیں دو کام بتاتا ہوں, ثواب کی نیت سے انہیں کر لو گے انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اس نے کہا تم بڑا آسان کام آپ نے بتایا, دو کام کرنے, کیا کرنے جی مجھے؟ انہوں نے کہا ایک تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ,
ٹھیک ہے,
جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا. جب بھی کسی کی جانب سے کوئی بھلائی پہنچے, کوئی کام آئے تمہارے, کوئی تمہارا بگڑا ہوا کام سنوار دے, کوئی تمہاری مشکل کو آسان کر دے, تو اس کا شکریہ ادا کرو. کیسے؟ جزاک اللہ خیرن,
سبحان
اللہ, اللہ تعالیٰ تمہیں اچھی جزا عطا کرے, یہ کہنے کو اپنا معمول بنا لو, عادت بنا لو. اور دوسرا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک سنت ہے, آپ کا ایک طریقہ مبارک ہے. وہ کہنے لگا وہ کیا؟ تو کہا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ جب بھی گفتگو فرمایا کرتے تھے, حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آکے دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم مسکرا کر گفتگو فرمایا کرتے,
سبحان اللہ,
دو چیزوں کو اپنا لو مسئلہ حل ہو جائے گا.
سبحان اللہ.
اس نے کہا جی یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے, میں انشاءاللہ ایسے ہی کروں گا. اب دیکھیے اس کی برکت کیسے ظاہر ہوئی. گھر گیا, اب پہلے گھر کے اندر پانچ منٹ دس منٹ کسی سے گفتگو کی, اس کے بعد کوئی اس کے پاس نہیں بیٹھتا تھا. اس نے جیسے ہی دروازے پر دستک دی, دروازہ کھولا اس کی بچوں کی والدہ نے. اب اس نے کیا کیا, وہی بزرگ کی بات ذہن میں آئی کہ جو تمہارے کام آئے ایک تو شکریہ ادا کرنا ہے اور دوسرا مسکرا کے گفتگو کرنی ہے. اس نے کہا مسکرا کے کہا جزاک اللہ خیرن, اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. وہ جو اس کے بچوں کی والدہ تھی وہ اس کی حالت و کیفیت یہ ہوئی, فرماتے ہیں کہ وہ ایک دم اس کی کیفیت ایسے ہوئی وہ گرنے لگی اور اس نے اپنے آپ کو سنبھالا. اس نے وجہ پوچھی کہ بھئی میں تو تمہارا شکریہ ادا کیا ہے. تو اس نے کہا کہ اتنا عرصہ ہو گیا مجھے تمہارے ساتھ رہتے ہوئے, تم نے کبھی مسکرا کے مجھے یہ لفظ نہیں کہا, طویل عرصے کے بعد آپ کی زبان سے یہ بات سن کر میں اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا.
اللہ اللہ.
اس نے اس بات کو اپنی عادت بنا لیا, ہر ایک سے مسکرا کے گفتگو کرتا, جزاک اللہ خیرن کو اپنا معمول بنایا, اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے مسائل حل کر دی. ہر ایک اس سے اس پر جو ہے وہ اس سے گفتگو کرنے کی کا خواہش مند رہتا تھا کہ یہ بولے اور میں اس کی بات سنوں. تو ہمارے اندر یہ بھی بہت سارے لوگوں کے اندر کمی ہوتی ہے کہ وہ بس
خندہ پیشانی سے بات نہیں کرتے ہیں, یا ایسا پھر نہیں کرنا چاہیے.
فی زمانہ ایک اور وبا عام ہوتی چلی جا رہی ہے, کوئی شخص آیا آپ سے کسی سے ملنے کے لیے, السلام علیکم, وعلیکم السلام, کیا حال ہے, آپ خیریت سے ہیں, ٹھیک ہیں, بچے ٹھیک ہیں آپ کے, کام صحیح چل رہا ہے. اب وہ کتنی دیر تک یہ بے رخی برداشت کرتا رہے گا؟ یعنی اس مسلمان کو اہمیت نہ دینا یہ بھی حسن اخلاق کے خلاف ہے. جو مسلمان آپ کے پاس آیا اس کو وقت دیجئے, اس کی طرف توجہ کیجئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ مبارک یہ تھا, صحابہ کرام علیہ مرضوان میں سے ہر ایک یہ سمجھتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے بڑھ کے کسی سے محبت نہیں.
سبحان اللہ, سبحان اللہ, ہمارا بھی حضور کی اداؤں کو اپنائیں, بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ. مہروز بھائی, وقت اختتام پذیر ہے, آخر میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟
دیکھیں جی, ابھی جو ہماری گفتگو ہوئی ہے بہت ساری مدنی پھول ہمارے عدنان بھائی نے دیے, آپ نے بھی دیے ماشاء اللہ. تو اب یہ ہیں اتنے سارے کہ بعض اوقات وسوسہ یہ آتا ہے یہ سارے کام میں نہیں کر سکتا, سارے کام میں ایک ساتھ نہیں اپنا سکتا. تو اب کیا ہونا تو یہی چاہیے کہ اللہ کرے ہم سارے ہی کام اپنا لیں اور ساری ہی برائیاں ہماری چھٹ جائیں اور نکل جائیں, لیکن اس میں سے کچھ کام منتخب کر لیجئے. اچھائی کا کام ہو سلمان بھائی یا برائی کا کام ہو, نیکی ہو یا برائی ہو, یہ نہ اکیلے آتی ہے نہ اکیلے جاتی ہے. آپ کسی ایک دو تین ان خوبصورت باتوں میں سے, اچھی باتوں میں سے ان کو چوائس کر لیجیے کہ ہاں جی یہ میں کر سکتا ہوں, اتنا تو میں کر سکتا ہوں کہ مسکرا سکتا ہوں, ہاں اتنا تو میں کر سکتا ہوں کسی کو آنکھیں نہیں دکھاؤں گا, ہاں اتنا تو میں کر سکتا ہوں کہ آج کے بعد کسی کا نام نہیں بگاڑوں گا, اتنا تو میں کر سکتا ہوں کہ کسی کی دل آزاری نہیں کروں گا, اتنا تو میں کر سکتا ہوں کہ کوئی آئے گا تو میں اس کی دلجوئی کی نیت سے اچھی بات کہہ دوں گا اسے کوئی. تو یہ چھوٹے چھوٹے سے کام ہیں, کوئی آپ کو پہاڑ نہیں توڑے, لیکن یہ جب آپ اپنائیں گے تو اس کی برکت سے نیکیوں کے, بھلائیوں کے, خیر کے دروازے کھلتے جائیں گے.
سبحان اللہ.
اور اگر آپ دو تین چار برائیاں محسوس کرتے ہیں جو ان کے اپوزٹ ہمارے اندر ہیں, کسی کے اندر ہیں, تو اللہ کرے ساری ہی چھٹ جائیں, لیکن کم از کم اس میں سے دو تین منتخب کر کے آج کے سلسلے کی برکت سے یہ نیت کر لیں کہ یار یہ مبلغین مدنی چینل کی اسکرین کے ذریعے یہ امیر اہل سنت کے فیضان سے اچھے اچھے مدنی پھول آئے, اللہ اس کے رسول کی باتیں بتائی ہیں, سنتیں بتائی ہیں, الحمدللہ بزرگان دین کے اقوال و افعال بتائے ہیں, تو میرے اندر یہ کمزوری ہے، یہ برائی ہے، یہ عیب ہے، انشاءاللہ میں اس کو چھوڑنے کی نیت کرتا ہوں، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا اللہ
انشاءاللہ انشاءاللہ. حسن اخلاق اپنانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، اسلامی بھائی بھی وابستہ ہو جائیں، اسلامی بہنیں بھی وابستہ ہو جائیں، اپنی اولاد کو بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کریں، انشاءاللہ دنیا و آخرت کے اندر اس کی برکات نصیب ہوگی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل لکھتے رہیے، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
رحمتوں سے بری کھلے آنکھ سلے کلا کے